السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صلي على محمد كما تحب وترضى له. ایک دور وہ بھی تھا جب دنیا روٹی کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں ہوتی تھی، دور کی بات ہے. کہ دو وقت کی روٹی پوری ہو جائے، مناسب کپڑا بدن پہ ڈھک جائے، لباس مل جائے، اس کی تلاش ہوتی تھی، اس کی کوشش ہوتی تھی. اس کی کوشش بھی ہوتی تھی، اس کی محنت بھی ہوتی تھی، اس کے لیے جد و جہد بھی ہوتی تھی. آج وہ وقت ختم ہو گیا، وقت اپنی رت بدل گیا، اپنی راہیں بدل گیا. اب وہ وقت ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، روٹی سے زیادہ سکون کی تلاش میں ہیں، کھانے سے زیادہ سکون کی تلاش میں ہیں، رزق سے زیادہ سکون کی تلاش میں ہیں، امن کے متلاشی. میاں بیوی سکون کی تلاش میں ہیں، مالدار سکون کی تلاش میں ہیں، کروڑ پتی سکون کی تلاش میں ہیں، ارب پتی سکون کی تلاش میں ہیں، اقتدار جس کو مل گیا وہ سکون کی تلاش میں ہے، آخری ماڈل کی گاڑی مل گئی سکون کی تلاش میں ہے، بہترین گھر ملا بہت اچھی مالداروں کی بستی میں سکون کی تلاش میں ہے. سکون زندگی میں اور سکون دنیا میں بہت کم رہ گیا. یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سکون کے خزانے ختم ہو گئے. رب کے پاس سکون کے خزانے ہیں، دنیا میں سکون کم ہو گیا، دنیا میں چین کم ہو گیا. آج دنیا اس چیز کی متلاشی ہے. ایئر کنڈیشن لگایا اس لیے کہ سکون مل جائے، گرمی بہت ہے. پھر اس کے لیے اے سی، انہیں کہ پھر وہ جہاں اے سی، جو ونڈو اے سی ہے، یہ تو اس جگہ ہے جہاں گرم ہوا باہر نکالے، اور تہہ خانے میں کون پہنچائے؟ سپلٹ اے سی نکالے، جدا اے سی، ایک حصہ باہر ایک حصہ اندر. پھر کہنے لگے بات کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، کسی کو آواز دینے کے لیے زور سے آواز لگانی پڑتی ہے، اس کے لیے انٹرکام نکالا کہ انٹرکام ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں. پھر کہنے لگے کہ خط لکھنا پڑتا ہے، بڑی عرصے کے بعد جا کے خط ملتا ہے، ٹیلی فون آ گیا، تار آ گئی، پھر ٹیلی فون آ گیا، تاریں بھیجی جاتی تھی جسے آج کے دور میں ارجنٹ میل کہتے ہیں. انہیں کہ اس کے لیے بھی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہو تار نہ ہو، موبائل آ گیا، سکون آ جائے گا. پر معاشرے میں جہالت ہے، پڑھائی نہیں ہے، سکولوں کا نظام پھیلا دو، سکون آ جائے گا. بیماری بہت ہے، ہسپتالوں کا جال بچھا دو، سکون آ جائے گا. ڈاکٹر کم ہے، میڈیکل کالج بنا دو، سکون آ جائے گا. راستے کچے ہیں، دھول اڑتی ہے، سڑکیں پکی بنا دو، سکون آ جائے گا. تنگ گلیاں ہیں، اندرون شہر ہے، باہر بستیاں ڈیفینس گلبرگ کے نام پہ پھیلا دو، سکون آ جائے گا. کہاں گیا سکون؟ یہ سب کچھ تو مل گیا. آج سے 60 سال پہلے ہمارے مجمع میں بیٹھا جو بندہ باشعور تھا 50 سال پہلے, اس کو شعور تھا, اس سے پوچھیں کہ پہلے سکون تھا یا اب سکون تھا, وہ کہے گا پہلے سکون تھا. نہ پہلے موبائل تھا, نہ بڑی بڑی سوسائٹیاں تھیں, نہ بڑے بڑے پارک اور نہ گھروں کے آگے باغیچے گرین بیلٹ, نہ بڑی بڑی گاڑیاں 5-5 مرلے کی, اور نہ بڑے موبائل کا نظام, اور نہ اتنے لمبے چوڑے کوکنگ کے نام پہ کچن, اور نہ مرلے کے اور 100-100 فٹ کے بات کہ ایک بات پہ 40-40 لاکھ بھی میں نے سنا ہے لگا ہوا, دیکھا بھی ہے 28-30 لاکھ 20 لاکھ نہیں تھا. کہتے سکون تھا. زمانے نے ترقی کی, ترقی تو کی اس لیے ہے کہ پلک جھپک تو ہی سکون ملے. میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, گاڑی سے اتروں, دروازہ کٹکھٹاؤں, گھر والے باہر آئیں, آ کے دروازہ کھولیں, میری گاڑی میں ایسا نظام ہو کہ گیٹ خود بخود کھولے, اسے میں کھول سکوں اور کوئی چور بھی نہ کھول سکے, کوئی دوسرا بندہ بھی نہ کھول سکے. گاڑی میں بیٹھے میں اشارہ کروں, گیٹ خود بخود کھل جائے, گاڑی کا دروازہ, گھر کا دروازہ. خودکار نظام ہو, جسے آٹومیٹک نظام, خودکار نظام ہو. گھڑی میں چابی دینی پڑتی تھی, انہیں کہا آج گھڑی میں چابی نہیں دی, دیکھو گھڑی کا ٹائم کرو, روز چابی دینی پڑتی تھی گھڑی میں, انہیں کہا ایسا ہو چابی نہ دینی پڑے. معاشرے میں بہت کچھ پایا, سکون نہ پایا. رت بدلی ہے, موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے, اچھے سے اچھا لباس ہے, سویٹر کے نام پہ اور کوٹ کے نام پہ بہت اچھا لباس, سردی کا احساس بھی نہیں ہوتا, لیدر جیکٹس آ گئی ہیں. سکون کہاں سے ملے گا؟ جس وقت میرے سامنے, غور سے سنیے گا, بہت بڑا مالدار بیٹھ کر روتا ہے, عورت ہو یا مرد ہو, بڑے بڑے عہدے دار روتے ہیں, آپ کو شاید اس کا احساس نہ ہو. میں نے لگایا تھا LCD کہ میں نے کہا میں باہر نظر آؤں, اس پہ اتنا احتجاج ہوا کہ ہم آ کے یہاں روتے ہیں, ہمارے پاس 2-4 بندے اور آتے ہیں, وہ باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں, یا ہماری شکل باہر پہنچے, یا آپ نے کیوں کیا, ہم تو آپ کو آپ کے سامنے اپنا غم سنانے آئے ہیں. آج مجھے میرے جوان نے کہا کہ 3 ٹیشو کے ڈبے باقی رہ گئے, لکھ کے دی پرچی کہ ٹیشو کے ڈبے باقی 3 رہ گئے, 2-2 ڈبے میں اپنے دراز میں رکھتا ہوں, اچانک ایک ختم ہو جائے پتہ نہ چلے کہ دوسرا شروع ہو جائے, اور بعض کو ایک دیتا ہوں اور بعض کو مسلسل دیتا جاتا ہوں. کہاں گیا سکون؟ جتنی روشنیاں اس وقت ہمارے حال میں چل رہی ہیں اور ہمارا حال جگمگ جگمگ ہے, چہرہ چہرے کی نقش نین اور اس کے اندر کی لکیریں بھی ہم ایک دوسرے کی دیکھ رہے, اتنی روشنیاں کہاں تھیں؟ اتنی رفتار کہاں تھی کہ صبح یہاں بیٹھا ہے, شام کو آج سے یہاں 12,000 کلومیٹر 20,000 کلومیٹر چلا گیا ہے, وہاں پہنچ گیا ہے, اتنی رفتار کہاں تھی؟ معاشرے میں کبھی کبھار کوئی سننے کو بات ملتی تھی کہ کسی بندے نے خودکشی کر لی, حیرت انگیز ہوتی تھی, عجیب سی بات ہے, اس معاشرے میں تو غربت عام تھی. جس کا پکا کوٹھا ہوتا تھا اور پکے کمرے کے اوپر کوئی کمرہ اور بن جاتا تھا, اس علاقے کے نام کے ساتھ ماری لگ جاتی تھی. اب بھی ایسے علاقے ہیں, خانپور میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے ماڑی, اللہ بچایا, میاں چنوں کے ملتان سے آگے نکلے لکھا ہے ماڑی سہو, جگہ جگہ کمرے کے اوپر اگر بغیر پکا کمرہ بن جاتا تھا تو وہ یہ تو تھا کہ اچھا ان کے ہاں ماڑی ہے, ماڑی کہتے تھے اوپر کے کمرے کو, گراؤنڈ اور فرسٹ فلور, گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور جو ہوتا تھا اس کو ماڑی کہتے تھے, جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ماڑی تھی آقا مدینے والے کے استقبال کے لیے, کچے گھر, چھپر, عمومی زندگی کا ایک نظام تھا, سکون تھا. جتنا ماربل اب خرچ ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی ماربل سنا نہیں, سوچا نہیں, دیکھا نہیں, سنا نہیں, سوچا نہیں, دیکھا ہی نہیں. کہاں سے تلاش کریں سکون کو؟ میرے پاس ایک, میں جا رہا تھا سفر میں ایک صاحب کی گاڑی میں, پرانی سی بات ہے, ان کے پاس بہت فیکٹریاں ملے ہیں بہت کچھ, ایسی ڈرائیونگ کے دوران مجھے یوں دیکھ کے کہنے لگے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ویرانہ ہو, تنہائی ہو, کچھ بھی نہ ہو, اور بس میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں. میں نے فوراً وہ ایک شعر مجھے یاد آیا کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. دنیا کی محفلوں میں محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو, بجھا ہوا بے سکون دل, بجھا ہوا بے سکون دل. اور اسی رت کے ساتھ, انہی راتوں کے ساتھ, موسم بدلا, رت بدلی, راتیں بدلی, صبح بدلی, شام بدلی, میرا بجھا ہوا دل وہی کا وہی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ بات کہنے لگے, مجھے عیسیٰ خیلوی نے خود سنائی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں آ رہا تھا تو کسی نے ایسے اشارہ کیا تو اس نے اس کو بٹھا لیا, تو وہ اپنی موسیقی خود سن رہا تھا, اس نے بڑی سی گالی دے کے کہنے لگا یار اس کو بند کر, روتا ہی رہتا ہے, سوا من کی گالی دے کے نا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو, کہنے لگا اس کو بند کر, یہ روتا ہی رہتا ہے گاڑی, پولیس والا تھا وہ کوئی, اس نے ہاتھ کھڑا کیا لفٹ مانگنے کے لیے, اس نے گاڑی دے دی, اپنی موسیقی خود سن رہا تھا, معلوم لوگ رو رہے اندر سے, اب انہیں روتی کی زندگی نہیں چاہیے, تو پہلے سے رو رہے ہیں. اس نے فوراً کہنے لگا میں نے بند کر دی, تو پہلے رو رہے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آ کے رونا شروع ہو گئے, بہت روئے, بہت بڑے صوبے کے ایک بڑے عہدے سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے تازہ تازہ, خیریت تو ہے, کہ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 3 سال کے لیے مزید یوں کر دیں گے اور عہدہ دیں گے, وعدے سے پھر رہے ہیں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اب تو آپ کا چین کا وقت ہے. مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگے میں آپ سے نصیحت سننے نہیں آیا, اس کا حل دے میرے پاس. جس کے پاس نہیں ہے بے سکون ہے, شاید اس کے پاس سکون ہوگا, اور جس کے پاس ہے بے سکون ہے, سکون والے بھی ہوں گے, اکثریت تو بے سکون ہے. جس معاشرے میں علامت بتاؤں بے سکونی کی, علامت بتاؤں بے سکونی کی, جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ آپ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے, بے وقت کی بارشیں, بے رحم حکمران, دولت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو خائن ہوں, علامتیں بتائیں. کہ وقت بارشیں ہوں بے وقت، رحم دل بادشاہ نہ ہو، اور دولت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو خائن ہوں ایک اور علامت بھی ہے۔ موسیٰ یہ علامتیں ہیں، یہ سمجھ لو میں ناراض ہوں، اور بے سکونی کی علامت کیا ہے معاشرے میں؟ جب مقدمات بڑھ جائیں، کچہریاں بھر جائیں، جب ہسپتالیں بھر جائیں، جب طلاقیں زیادہ ہو جائیں، جب خودکشیاں بڑھ جائیں، اور جب لوگ اولاد کے لیے روئیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ یہ پانچ علامات میں نے بتائی ہیں، سمجھ لو معاشرہ سکون سے لٹ گیا ہے، سمجھ لو کہ معاشرے میں چین ختم ہو گیا ہے، سمجھ لے کہ معاشرے میں بے سکونی کا راج ہے، بے چینی کا راج ہے۔ ایک صاحب ہیں، چھوٹے عہدے کے ہیں، چھوٹے عہدے کے۔ ایک دفعہ مجھے میرے ساتھ کہیں جانا تھا، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں بیٹھ کے میں نے کہا گاڑی کوئی انوکھی سے نظر آ رہی ہے، اچانک میرے منہ سے، میں نے کہا بلٹ پروف تو نہیں ہے؟ کہ ہاں بلٹ پروف ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ میرے باس کی ہے، انہوں نے مجھے کام کے لیے دی ہے۔ تو میں ہم بیٹھ گئے۔ میں نے کہا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے بلٹ پروف گاڑی میں؟ میں نے کہا کتنی ہے؟ کہنے کہ اس کو بم بسر نہیں کرتا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس گاڑی میں جس پہ گولی بم اثر نہ کرے؟ کہنے لگے میں بس سواری ہے، سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی احساس؟ کہا تحفظ کا احساس ہوتا ہے، تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی میں ایک محسن ہے حاجی مسعود صاحب باریک، وہ کبھی میں جاتا ہوں تو ایئرپورٹ پہ اپنی بلٹ پروف گاڑی بھیج دیتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، میں بھائی صاحب یہ میں تو ان گاڑیوں پہ نہیں بیٹھتا۔ ایک دو میں بیٹھا ہوں، ان کا اصرار تھا، سادہ سی گاڑی بس بیٹھ جاتا ہوں میں تو، میں اسی میں آتا جاتا ہوں سادہ سی میں۔ ایک دو دفعہ جو بیٹھنے کا اتفاق ہوا ان کے اصرار پہ، تو میں نے ان سے پوچھا میں کہ کس لیے؟ اگر راتوں کو میرا آتا ہوتا ہے سفر کرنا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی چیز میں گولی مار دیں۔ جو پہلا بندہ جس نے مجھے لفظ کہا، اس نے کہا کہ تحفظ کا احساس ہے، تحفظ کا احساس ہے۔ لیکن تحفظ کا احساس تو دروازہ کھلتے ہی اور دروازے کے دوران بھی۔ اب تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس بلٹ پروف گاڑی کا بھی توڑ آ گیا ہے، کوئی توڑ نہیں ہے۔ کراچی ڈیفنس میں جا رہا تھا، میں ایئرپورٹ سے اترا تو وہاں جا رہا تھا، تو میں نے کہا کیا حال ہے، حالات کیسے ہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے، بس ہوا برائے تاوان ہے، باقی ٹھیک ہے۔ کڈنیپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کڈ کہتے ہیں کس کو؟ بچے کو۔ کیا سکون ملا؟ میں وہاں گیا کراچی میں، تین تلوار کے آگے جو ہے کلفٹن کا علاقہ، وہاں ایک چھوٹے سے اس میں فلیٹ میں، میں وہاں جا کے میں نے ایک رات گزاری۔ پرانی سی بات ہے، بڑے بڑے عمر آ کے وہاں بنگلے ہیں، پرانا کلفٹن، کراچی کا پرانا عمر آ کا ایریا ہے، مالداروں کی بستی ہے۔ میں ایسے کھڑکی سے بیٹھا تو میں نے سامنے دیکھا بڑے بڑے بنگلے، بہترین، تین تلوار سے آگے بڑا بڑا ایک نظام۔ تو میں نے کہا آپ کو کبھی حسرت نہیں ہوئی آپ اس میں رہے؟ کہا الحمدللہ نہیں ہوئی۔ لیکن الحمدللہ کے ساتھ آپ نے کہا، خیریت تو ہے؟ کہا کہ میں ایک ایسے شعبے سے میرا تعلق ہے کہ میں ان گھروں کے حالات جانتا ہوں، صرف چند گھروں کے، میں سب کے نہیں کہوں گا، ان میں اکثریت ایسے ہیں جو پریشان ہیں، اور میں اپنے لفظوں میں کہوں گا بے سکون ہے۔ سب کا نہیں بات کر رہا میں، رب کے بندے ایسے بھی ہیں۔ میں پرانی سی بات ہے، کیولری گراؤنڈ یہ لاہور میں بہت بڑے گھر میں گیا، بہت بڑے گھر میں، تو ہمارے بزرگ تھے مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم، ان کے ساتھ گیا میں بڑے گھر میں، حضرت کے محبین میں سے تھے، متعلقین میں سے تھے، ان کا بیٹا وہاں حضرت کے پاس پڑھتا بھی تھا، بڑے گھر میں گیا میں۔ اس گھر میں جا کے میں نے عجیب سکون محسوس کیا، آج بھی اس بات کو کوئی 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا، آج بھی اس گھر کا اگر میں تذکرہ کرتا ہوں، اس دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ میں اسی کیلوری گراؤنڈ کی طرف ایسے میں سفر کر رہا تھا تو مجھے وہ گھر یاد آیا، پتہ نہیں کہاں ہوگا، مجھے تو اس گھر کا نمبر وغیرہ کوئی یاد نہیں، لیکن مجھے احساس ہوا یہاں ایک گھر تھا، اس گھر میں سکون تھا، بڑا سا گھر تھا، بڑی کوٹھی بنگلہ تھا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن شادی کتنے چاہ سے ہوتی ہے، اور شادی وہ ہو جس میں محبت میں جینے مرنے کے وعدے ہوں، اور اس میں گھنٹوں پیکج لگایا جائے اور گفتگو کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے، اور اس کے بعد شادی کے چند ہی دن کے بعد زندگی میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہ کریں، تو سکون تو نہ رہا، چین تو نہ رہا۔ میں نے سڑک پہ پڑھا، ٹریفک کے دوران یعنی دوران سفر تحمل کا مظاہرہ کریں، ہمیشہ کے لیے نہ پہنچنا، دیر سے پہنچنا، اس طرح کے لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے ایک ٹریفک کے بہت بڑے ماہر بندے نے بتایا، ٹریفک میں حادثات کی بنیادی وجہ بے سکونی ہے، اب اس میں موبائل کا حصہ بھی ہو گیا ہے، لیکن اصل حادثات کی بنیادی وجہ بے سکونی ہے، انسان کسی پریشانی میں کسی سوچ میں کہاں بیٹھا ہے، اسے راستہ میں سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، بنیادی طور پہ نظر نہیں آ رہا، اصل میں اس کا ذہن کہاں، اس کی عقل کہاں، اس کی سوچیں کہاں، اور اس کا ہاتھ ڈرائیونگ اس کہاں، اس کی بنیادی وجہ بے سکونی ہے۔ آپ میڈیکل سٹور میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھیں دوائیں کون سی زیادہ بکتی ہیں، کہاں بے سکونی کی، آپ نے محسوس نہیں کیا، ہر ڈاکٹری دوا، ہر ڈاکٹر کی تیسری دوا میں نیند کا مسئلہ ضرور ہوتا ہے، اس میں نیند موجود ہوتی ہے، ہر ڈاکٹر کی تیسری دوا میں، محسوس کرتے ہیں آپ، ایلوپیتھی کی ہر تیسری دوا میں نیند کی دوا موجود ہوتی ہے، کیوں؟ انہیں پتا چل گیا ہے جو پوری دنیا کی نبضوں میں، پوری دنیا کی صحت کی نبضوں میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، پتا چل گیا ہے کہ بنیادی طور پہ ان کو سکون دو، یہ بے سکون ہے۔ میں جن دنوں میں باہر کے فون سنتا تھا، اب بھی میں باہر کے کیس بہت آتے ہیں، یورپ، امریکہ، مغرب کے کیس بہت آتے ہیں، ان میں ہر دوسرا بندہ، میں پہلا بھی کہوں تو شاید ٹینشن، انگزائٹی، پاگل خانے میں رہا، پھر اس کو نفسیاتی دوائیں دی گئی، ڈگری یہ ہے، فلاں یہ ہے، میں نے کہا گئے تو آپ ڈالر اور پاؤنڈ کے لیے تھے، اور گلے پڑ گئی یہ مصیبت، یہ کیوں ہے ایسا؟ جتنے مقدمات اب ہیں عدالتوں اور کچہریوں میں پہلے نہیں تھے، جتنے ہسپتالیں اعلی سے اعلی اپنے اوزاروں کے ساتھ، انسٹرومینٹس کے ساتھ، بڑے بڑے مشینیں ہیں، جتنی اب نہیں ہیں، بندے کو اسٹریچر پہ رکھ کے غار میں پھینک دیتے ہیں، غار کے اندر بندہ جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب ایم آر آئی ہو رہا ہے، سی ٹی اسکین ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ مشینوں کے نام ہی نہیں سنے تھے، بیماریاں تو بڑھ گئیں، مسائل تو الجھ گئے۔ آج سے 157 سال پہلے یاد رکھیے گا، ایک درویش نے پیشین گوئی کی تھی کہ قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا، قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ مشینیں بیماریاں بتائیں گی، میڈیکل ٹیسٹ جسے آج ہم کہتے ہیں، قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ مشینیں بیماریاں بتائیں گے، اور سمجھ لو کہ وہ فتنوں میں سے فتنہ ہے، جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتے بندہ صحت یاب ہوتا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور ہم آج کچھ سکون کی گولیاں تلاش کریں, کچھ سکون کے کیپسول تلاش کریں, کچھ سکون کا انجیکشن تلاش کریں, کچھ سکون کا بستر تلاش کریں, کچھ سکون کی مسحری تلاش کریں, کچھ سکون کا جھولا تلاش کریں. آج تو میرے خیال میں بندے کو جھولے میں جھلا دیا جائے تب بھی نیند نہیں آئے گی. مخدوم غلام میران شاہ مخدوم الملک تھے, یا آپ کے پنجاب کے گورنر تھے مخدوم احمد محمود, ان کے دادا تھے, ان کے والد کا نام تھا مخدوم حسن محمود, اور ان کے والد تھے مخدوم غلام میران شاہ مخدوم الملک. سونے کے اور ریشم کے بنے ہوئے پنگوڑے میں سوتے تھے, بڑھاپے تک بھی وہ پنگوڑے میں سوتے تھے. چٹی پشتی مالدار تھے, اور جدی پشتی مالدار اس لیے تھے کہ اولیاء کی اولاد تھے, اور اولیاء نے اللہ سے برکت والے اعمال کرا کے نسلوں کے لیے منوا لیا تھا, بس ختم. سادہ سی بات, مخدوم ہے نا, اولیاء کی اولاد ہے, اور اولیاء کی اولاد اس لیے تھے کہ نیک لوگ تھے, انہوں نے برکت والے اعمال کر کے اللہ پاک سے رزق منوا لیا تھا. اب رزق ان کی نسلوں کو بھی ملتا رہے گا, وہ ان کی مرضی ہے خیر میں خرچ کریں یا شر میں خرچ کریں, وہ تو منوا کے دے گئے تھے. مخدوم غلام میران شاہ پنگوڑے میں سوتے تھے. میں سوچتا ہوں ان کو پنگوڑے میں نیند آ جاتی ہوگی. آج کا جتنا ان کے پاس دولت تھی اور ہے, ہمارے ملک کے جو بادشاہ تھا کچھ عرصہ ان کے ساتھی جہاز پہ سفر کرتا تھا مخدوم احمد محمود کے, اب بھی ان کا ذاتی جہاز ہے. میں کہتا ہوں کہ مخدوم الملک کو پنگوڑے میں نیند آ جاتی تھی. جتنی مخدوم الملک کے پاس دولت اور مال تھا اور ہے, اب بھی ہے بہت ہی زیادہ, اب کسی کو اگر ویسا پنگوڑا دیا جائے اب اس کو نیند نہیں آئے گی, پنگوڑے میں بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ فضاؤں میں جادو ہے, فضاؤں میں جادو ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے یوں جا کے دبئی میں ٹچ ہوتا ہے جہاز, ایک چیز ہے ایسے جا کے دماغ کو پکڑ لیتی ہے, یوں آتا ہے جہاز پاکستان میں ٹچ ہوتا ہے, یہاں دھماکے, یہاں جھگڑے, یہاں سڑکیں صاف نہیں, جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں. پر کہنے لگے میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں. اس دن میرے پاس باہرلے ملک کا ایک بندہ آیا بیٹھا تھا, تو اس نے بھی یہ لفظ مجھے کہنے لگے سب کچھ افراتفری ہے لیکن لوگوں کے چہروں میں نسبتاً باہر سے یہاں سکون دیکھتا ہوں. ایک وقت تھا لوگ روٹی کی تلاش میں ہوتے تھے, روٹی کی تلاش میں ہوتے تھے. آج وقت ہے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں. بڑی بڑی امیر لوگوں کی بستیوں میں گھر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جہاں تقریبوں کی بھی ایک ترتیب ہے وہاں گھر بنانے کی بھی ترتیب ہے. دیوار کتنی اونچی کرنی ہے اس کی بھی ترتیب ہے, مکان اس سے زیادہ اونچا نہیں کر سکتے اس کی بھی ترتیب ہے, تھرڈ فلور نہیں ڈال سکتے, چھت پہ حتیٰ کہ آپ سیڑھی بھی نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کچھ سکون ملے. ہارن نہ دیں پریشر ہارن کے اوپر, قانون قانون ہے پریشر ہارن. سکون ملے, سکون ملے. زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ آکسیجن زیادہ ہو, سکون ملے. آلودگی ختم ہو, سکون ملے. فیکٹری اور ملوں کے دھوئیں کا کنٹرول کرو, سکون ملے. پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پیسہ, سب سے زیادہ رقم, سب سے زیادہ فورسز, سب سے زیادہ محنت, سب سے زیادہ سوچیں اور سب سے زیادہ عقلیں, دماغ, شعور, احساس, ادراک, میڈیا, ایک چیز پہ محنت کر رہا وہ سکون ہے سب سے زیادہ. اور یہ بے سکونی صرف پاکستان کا المیہ نہیں, پاکستان سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ملکوں کا المیہ ہے کہ ان کی اگلی نسلیں جن راستوں پہ چل پڑی ہیں اس کے بارے میں اب ان کے پاس کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ نہیں، ان کی اگلی نسلیں جن سوچوں کی طرف مائل ہو گئی ہیں اب اس کا کوئی حل انہیں نظر نہیں آ رہا، اگلی نسلیں۔ جب یہ زندگی کا انداز دیکھتا ہوں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ نہیں، راستہ ہوگا صحیح، کوئی گولیاں فیل ہو گئیں، تدبیریں فیل ہو گئیں، راستے ختم ہو گئے، معاشرے میں سکون کم، بے سکونی بڑھتی چلی گئی۔ میں سکون کم کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے نہیں، کم، بے سکونی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک احساس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل تو ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا حل تو ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا راستہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی تدبیر، کوئی انداز تو ہوگا۔ کیا خیال ہوگا؟ کیوں؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک تنہا نہیں چھوڑا، میرے مدینے والے نے ہمیں قیامت تک تنہا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں بیگاروں مددگار لوگوں کے حوالے نہیں کیا، ہمیں مدینے والے نے اپنی وفاؤں اور شفاؤں اور عطاؤں سے قیامت تک کے لیے نوازا ہے، نوازا ہے۔ آقا رو رو کے اور اپنی زندگیوں کو گھلا گھلا کے، اپنی جوانی کو اور اپنے بڑھاپے کو اور اپنی زندگی کے شب و روز کو جو امت کے لیے منوا گئے ہیں اور امت کے لیے فرما گئے ہیں اور امت کے لیے چیزیں عطا کر گئے ہیں آقا، وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑا میرے مدینے والے نے۔ کوئی نہ کوئی حل ہوگا، وہ اور بات ہے کہ میں اس تک نہ پہنچ پایا، وہ اور بات ہے کہ میں اس تک نہیں، میری نظر، میری توجہ نہیں گئی۔ حل تو ہوگا، جس کی وجہ سے قیامت تک کی ساری سائنسی ایجادات جہاں ناکام ہو جائیں اور قیامت تک کی ساری تدبیریں مفکرین، مدبرین اور تھنکرز جتنے بھی ہیں وہ اپنا سر پکڑ کے خود بیٹھ جائیں اور امت کی ٹینشن دور کرتے کرتے خود ٹینشن میں چلے جائیں، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا، اور یہ ہوگا بھی میری شاید لفظوں کے کا جھول ہے اور لفظوں کی کمزوری ہے، میں کہتا ہوں ہے، میری تلاش میں کمی ہے۔ ٹوٹے دل جڑ سکتے ہیں اور ٹوٹی زبانیں جڑ سکتی ہیں، ٹوٹے گروہ جڑ سکتے ہیں، ٹوٹے مسلک جڑ سکتے ہیں اور ٹوٹی جماعتیں تو جڑ سکتی ہیں اور ٹوٹے گھر جڑ سکتے ہیں اور ٹوٹے خاندان جڑ سکتے ہیں، اور لمحے جو آپس میں جدا ہو گئے وہ پھر عطا ہو سکتے ہیں، کوئی منزل ہے۔ اور میری اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، مدینے والے کے علاوہ کائنات میں کوئی مرہم نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی یتیموں کے سر پہ، خود تو یتیم تھا پر یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ گیا، جنہیں آ کے غریباں دی بان پھڑ لئی۔ ہاں کوئی منزل ہے، پیرا اٹھاتے اٹھاتے، پاؤں اٹھاتے اٹھاتے، جب ساری دنیا کا ساری انسانیت بے یاروں مددگار آئے تو وہ پاؤں اٹھاتے اٹھاتے مدینے کی گلیوں میں مجھے وہ پاؤں لے جائے گا اور پھر میرے اندر کہہ دے گا کہ یہ مدینے کا راستہ ہے اور یہی مجھے منزل مل کے رہنی ہے، اور اس کے علاوہ میری منزل نہیں، اس کے علاوہ میرا راستہ نہیں، اس کے علاوہ مجھے کوئی تدبیر نہیں ملے گی، بس ایک راستہ، بس ایک منزل ہے۔ اس سے انسانیت جڑ سکتی ہے، جس سے انسانیت بن سکتی ہے، جس سے انسانیت سمر سکتی ہے، جس سے معاشرے میں سکون، گھروں میں سکون، بازاروں میں سکون، دلوں میں سکون جس میں آ سکتا ہے وہ ایک راستہ ہے، وہ ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے تسبیح خانے میں آنے والے کتنے لوگ ایسے ہیں جب مجھے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوا، ہمیں یہ سکون ملا، ہمیں یہ زیادہ چین ملا، ہماری راتوں کی نیندیں بہتر ہوئیں۔ مجھے اس دن ایک بندہ جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے ایک لفظ کہا، مجھے اس لفظ نے بڑا ہلایا کہ لگا میرا بیٹا اب پہلے، اب میرا بیٹے کی نظریں بات کرتے ہوئے نہیں اٹھتی، ایسے سر نیچے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں پہلے دور میں اگر کوئی ننگے سر ہوتا تھا بڑوں کے سامنے نہیں جاتا تھا، ہاں وہ ننگے سر دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی کائنات میں اہل حدیث ننگے سر نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی اہل حدیثوں کا بڑا کبھی ننگے سر ہوتا تھا۔ ساری میں نے تصویریں پرانی اکٹھی کی ہیں، کوئی کبھی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، نہ میرے آقا مدینے والے کی زندگی میں، ساری زندگی میں ننگے سر رہنا میرے مدینے والے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ دور جب بڑے ننگے سر نہیں ہوتے تھے، اور ننگے سر ہوں تو بڑوں کے سامنے نہیں جاتے تھے، کہنے لگے میرا بیٹا ایسے آنکھیں نیچے کر کے مجھ سے بات کرتا ہے جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی ہے۔ اس باپ کا دل کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا، اس باپ کے دل کو کتنی تقویت ملتی ہوگی، اس باپ کے اندر کا سکون کوئی پوچھ کے دیکھے گا؟ جس کا کڑیل جوان بیٹھا 20, 22, 24, 28 سال کا، اور جس کے پاس طاقت، قوت، جذبات اور جوانی کا موجے مارتا ہوا سمندر ہو، اور اس کا بیٹا یوں نظریں جھیکی کر کے ابا سے بات کرے، بڑوں سے بات کرے، تو سکون اسی کو نہیں کہتے، کس کو کہتے ہیں؟ اور سکون جب ملتا ہے تو کوئی تمغے لگ جاتے ہیں، سکون جب ملتا ہے کوئی میڈل مل جاتا ہے، سکون جب ملتا ہے تو کوئی پر نکل آتے ہیں، نہیں تو ایک صاحب کہنے لگے چلے کہ صاحب اس کی دوا دیں، یہ ٹھیک ہو جائے، مجھے اس سے عشق ہے۔ بیوی ساتھ بیٹھی تھی، اس نے صحیح کہا، عشق تو ہونا ہی بیوی سے تھا۔ بے سکونی جب بڑھی، نفرت نے جنم لیا، مجھے کئی بیٹیاں اور کئی بیٹے آ کے، یہ ایک زبان، ایک لفظ ہے کہ ہم نے ساری زندگی ماں باپ کو لڑتے دیکھا۔ مجھے خاتون بیٹھی تھی، کہا میری بے رہ روی کی وجہ میرے ماں باپ تھے، ساری رات لڑتے تھے، سارا دن لڑتے تھے، میں نے بچپن میں ماں باپ کو تو تڑاخ میں دیکھا، نفرت میں دیکھا، اس کے بعد میرا اخلاق بدل گیا، پھر میں نے سکون کی تلاش میں دوستیاں شروع کی، اور مجھے وہاں سے اچھے بول، میری تعریف ملتی تھی، ماں مجھ پہ اعتراض کرتی تھی اور ماں مجھے ہر وقت گالیاں دیتی تھی، وہاں مجھے اچھے بول، چاہت، پیار، تعریف ملتی تھی، یوں میرے قدم بہکتے گئے، اور میں بہکتے بہکتے پھر ہاتھوں میں بکنا شروع ہو گئے۔ یہ بھول مجھے ایک بندے نے نہیں بتایا آج تک، دو تین لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، تھوڑے سے لفظوں کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، یہی کا یہی مضمون مجھے کئی بیٹیوں نے، کئی بیٹوں نے، کئی ماؤں نے بتایا، کئی ماؤں نے بتایا کہ گھر میں ساری عمر ہم نے بچپن سے پچپن تک زندگی میں جب تک ماں باپ کو لڑتے دیکھا ہے، ماں باپ کو پیار کرتے نہیں دیکھا۔ مجھے اس بندے کے اس بول میں بڑی حیرت ہوئی، یقین صاحب اس کو ٹھیک کر دیں، مجھے اس سے عشق ہے۔ اور مائی بتائے کیا بولی، رو پڑی، کہنے لگے نہیں اپنے بارے میں نہیں بتاتے، آپ ان کو دیکھیں، وہ کہیں نہ ان کو دیکھیں، وہ کہیں نہ ان کو، وہ ان کو دیکھیں، سچ پوچھیں میرے پاس ایسے جوڑے بہت کم آئے ہیں، ایسے جوڑے بہت کم آئے ہیں جو اس کی وفا ڈھونڈے، جو اس کی وفا ڈھونڈے، جو اس کی شفا ڈھونڈے، جو اس کی شفا ڈھونڈے، جو اس کی راحت ڈھونڈے، وہ اس کی راحت ڈھونڈے، وہ کہیں نہیں میں راحت سے ہوں تو ٹھیک ہے، ہاں ایک مثال مجھے بس آئی تھی کہ وہ آخری لمحوں پہ تھے اور کہا پانی، اور وہ پانی لے کے گئے مشکیزے میں، تو اس سے اگلے نے کہا پانی، تو اس آخری لبوں میں لبے بام جو شخص تھا، کہنے لگا اس کو پلا دیں، چلو میری خیر ہے، جب اس کے پاس گئے تو اگلے نے کہا پانی، اور وہ کہے اچھا اس کو پلا دیں، آخری وقت کی پیاس، جب زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے تھے، جب زندگی کی راہیں ساری سمٹ رہی تھی، جب دن اور رات تاریخ ہو رہے تھے اور زندگی کا ٹمٹماتا چراغ آخری چنگاری بن گیا تھا جو چند لمحوں کے بعد بجھنے والی ہے، ایک نے پانی، پھر دوسرے کے پاس اس نے کہا پانی، ادھر چلے گئے، پھر تیسرے کے پاس پانی کہا، دوسرے نے کہا چلو تیسرے کے پاس چلے جائیں، جب تیسرے کے پاس گئے تو وہ دم توڑ چکا، جب دوسرے کے پاس آئے تو دم توڑ چکا، جب پہلے کے پاس آئے تو دم توڑ چکا، پانی موجود ہے، پینے والے ایک وفا کا پیغام دے کر چلے گئے، پیار اسے کہتے ہیں، محبت اسے کہتے ہیں، ہاں مجھے 14 صدیاں پہلے ایک پیغام ایسا ملا تھا، وہ یہی ملا تھا، یا پھر میں نے ان میاں بیوی میں دیکھا، عمر بہت تھی، اولاد جوان تھی، زیادہ یعنی ان کی عمر کو 21-20 سال یا 19-18 سال ہو گئے ہوں گے اندازہ میرا ہے، اور وہ کہے اس کو آپ دیکھیں، وہ کہے اس کو دیکھیں، وہ کہے تیری زندگی، وہ کہے تیری زندگی، وہ کہے تیری صحت، وہ کہے تیری صحت، کسی نے دیر میں تو میں کشمکش میرا، اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائے میں دونوں کو دیکھ لیتا ہوں، پہلے میں آپ کو دیکھتا ہوں، اس گھر میں کیا سکون ہوگا، اس گھر میں کیا پیار ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو کیسے پیار کی نظر سے دیکھتے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے لیے کیسے جان چھڑکتے ہوں گے، اس گھر میں اولاد کی تربیت کتنی اچھی ہوتی ہوگی، کیا خطرناک گھر ہوگا جب باپ گھر میں جائے تو بچے سہم جائیں، اس دن میں گھر میں گیا تو بچے نہیں تھے، تو میں نے اپنی بیوی کے ایسے دیکھا، ایسے میں نے کہا کہاں ہے، اس نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا، کوئی ادھر چھپا ہوا ہے، کوئی ادھر، کہ بابا آئے ہمیں ڈھونڈ لو، ہمیں ڈھونڈ لو، اب میں سے پوچھا بتا کہاں ہے، میں کہاں ڈھونڈوں، اس نے اشارہ کیا، ایک سوفے کے نیچے چھپا ہوا ہے، ایک دروازے کے اندر، پھر وہ آیا اور مجھے گلے ملے، یہ عمومی ایسے ہوتا ہے، ایک باپ گھر جائے اور جاتے ہی بچے کو باپ سونگ جائے، کہنے لگا زندہ باد، یہ ادب کہتے ہیں، باولے کتے کو دیکھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کس لیے، ادب کے لیے، یا اس لیے کاٹ نہ لے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا باولے کتے کو دیکھ کے، کس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں جنازے کو دیکھ کے لیے کھڑے ہونا ادب ہے، اس نے کہا جی گھر کے اندر روپ تاب ہے، ایسے نہیں ہے، انہوں نے جب شادی ہو نا پہلی ملاقات میں بیوی کو 4-5 تھپڑ ڈال لینا، یہ پریکٹیکلی بات ہے، ایسا ہوتا ہے، ہمارے بعض پاکستان کے علاقے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان علاقوں میں یہ بات ہے کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ہاں تو 4 تھپڑ، ہاں تیری ایسی کہ خبردار میں انسان ہوں، میں مرد ہوں، ہاں یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے، سکون کن راہوں سے ملے، پیار کن راہوں سے ملے، محبت کہاں سے آئے، ایسا معاشرہ جو مدینے کا معاشرہ تھا اور مدینے والے کا معاشرہ تھا، جب ایک بندہ دوسرے پہ جان دینے کو تیار تھا، جب اس کا آیا ہوا تیر یہ اپنے ڈھال پہ نہیں اپنے بدن پہ لیتا تھا، جب اس کا درد اس کا درد بن جاتا تھا، جب مہاجر اور انصار وہ تھے، یہاں تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے شادی کرا دیتا ہوں، آپ حکم فرمائیں، اپنے کاروبار میں شریک کر لیتا ہوں، اپنے گھر میں جگہ دے دیتا ہوں، اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیتا ہوں، آقا یہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ہم انصار نصرت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، وہ پرسکون جو مدینے کا معاشرہ تھا وہ کہاں سے میں ڈھونڈ کے لاؤں، وہ پرسکون جو مدینے کی زندگی تھی وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں، کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں، لیکن مایوس نہیں ہوں، میرے سامنے اگر سچی بات بتاؤں، آقا مدینے والے نہ ہوتے نا تو میں مایوس ہو جاتا، پھر میں زندگی اس جینے سے بہتر موت کو ترجیح دیتا، لیکن آج میں بحثیت حکیم طارق موت کو ترجیح نہیں دے رہا، میں نے کبھی موت نہیں مانگی اور نہ کبھی آپ مانگے، میں نے زندہ رہنے کو میرے رب نے پسند کیا ہے، میں نے پسند کر لی ہے، اور جس وقت میری موت کو میرا رب پسند کرے گا میں بھی پسند کر لوں گا، جس وقت میری موت کو میرا رب پسند کر لے گا اس وقت میں بھی پسند کر لوں گا، اسے کہتے ہیں رضیت باللہ ربن و باسلام دینن و بنبینا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، میرے رب نے مجھے جینا میرا لیے پسند کیا، ٹھیک ہے، اگر مجھے مدینے والے کے کچھ بول کچھ فرمان کچھ چیزیں نہ ملی ہوتی، میں زندگی میں تاریکیوں میں چلا جاتا، مایوسی میں چلا جاتا، اور جتنی آج میں نے مایوسی کی باتوں کا کچھ عکس پیش کیا ہے، اس کے بعد میرے پاس اگلا بول ہی نہ ہوتا کہ میں کیا کر سکتا، کچھ بھی نہ ہوتا، میرے پاس نہ کوئی بول ہوتا، نہ کوئی سوچ ہوتی، نہ عقل ہوتا، نہ شعور ہوتا، میری راہیں ساری ختم ہو چکی ہیں، میری نظر آج سے صدی پہلے کے میں رسالے بیٹھے پڑھ رہا ہوتا ہوں، پرانی چیزیں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، صدی پہلے رسالے، مجھے 157 سال پہلے کی چیز نے بتایا کہ ایک چیز ایسی ملے گی کہ مشینیں بیماریاں بتائیں گی، میں سنتا رہا، میں نے سارا کچھ دیکھا، میں پھر سائنس سے مایوس ہو گیا، میں پھر سائنسدانوں سے مایوس ہو گیا، میں ڈاکٹر سے مایوس ہو گیا، میں خود اپنی حکمت اور دواؤں سے مایوس ہو گیا، میں بڑی بڑی تدبیروں اور داناؤں سے مایوس ہو گیا، میں سب سے مایوس ہو گیا، آخر ایک تاریخ گلی میں مجھے کھڑکی نظر آئی، میں نے دیکھا تو اس کھڑکی پہ لکھا ہوا تھا مدینہ، میں تھا تو مایوس، پر میں نے مایوسی کے عالم میں اس کھڑکی کو کھولا، کھڑکی کو کھولا، مجھے بڑی روشنی ملی، رات میں اپنے بچوں کو کہانی سنا رہا تھا، وہ کہنے لگے گلو پھولو والی کہانی سنائے، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے گلو پھولو والی، وہ کہنے لگے ایک بندہ کہنے لگے یہ کہانی سنائے، کتاب کہانی والی جو اس میں کہانی والی کتاب ہے اسلامی، وہ کتاب تھی، اس نے کہنے گلو پھولو والی کہانی سنائے، اب سب کا اصرار تھا، پھر میں نے انہیں گلو پھول والی ایک کہانی سنائی، آپ کو بھی سنا دوں، میرے بچوں کو بڑا مزہ آیا رات، کیونکہ انہیں جلدی سونا ہوتا ہے اس لیے کہ سنت ہے دوسرا سکول بھی جانا، اور گلو پھول والی کہانی سنائی، میرے دو بچے ٹرین سے اترے، دیکھا کہ پھلو جو ہے نا اس کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے، اور گلو پریشان ہے، ان میں گلو اچھا تھا پھلو شریر ہے، ایک کا نام گل محمد تھا ایک کا نام پھل محمد تھا، اچھا یہ واقعی نام بھی ہیں، ہمارے والد صاحب نا ہمارا جو باغ ہے اس باغ کو اکثر ان دو بھائیوں کو دیتے تھے، دونوں فوت ہو گئے، ایک کا نام تھا ملک گل محمد، ایک کا نام تھا ملک پھل محمد، یہ نام نہیں تھے، ایک کو گلو کہتے تھے، ایک کو پھلو کہتے تھے، ایک کا نام فیض محمد تھا، تو تینوں فوت ہو گئے. اچھا پھلو جو تھا وہ ذرا شریف تھا، اکثر شرارتیں کرتا تھا. اس کا ایک یہاں موٹا موٹا بلا بھی آیا تھا تسبیح خانے میں، میرا ذکر سیکھ کے گیا تھا، اس نے وہاں جا کے، پھر یہ ایک دفعہ ہمارے بلے کی بات چلی تھی، موٹا بلا تھا، اس نے جا کے وہاں ذکر کیا، ایسے سر جو مارا ایک بلی کو لگا، اس کا پھر سر جا کے یہاں لگا، ذکر دل چار کرتے ہوئے ایسے سر مارا نا، تو بلی کو جا کے لگا، دیوار پہ لگ گیا بلی کو، پھر خیر اس کی ٹکور پٹی ہوتی رہی، وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا بھی دیکھ بھال کے سر مارتے ہیں. تو یہ اترے نا ٹرین سے، دیکھا کہ پھلو کو پولیس نے پکڑا ہوا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا ہے. ماں نے کہا دو دن پہلے کہ نو چندی جمعرات ہے آج، تسبیح خانے میں جاؤ، صفائی کرو، خدمت کرو، وہاں خدمت کرنے والوں کو ملتا ہے. آئے یہ قدرتی ٹرین سے اترے تھے، پنڈی سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہنے کہ ہے تو وہ یہ وہی تو ہے جو ہماری ماسی کے گھر کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، یہ وہی تو ہے. یہ دیکھنے لگے، پولیس اس کو پکڑے کر بغیر ٹکٹ کے، وہ کہنے لگے میں نے ٹکٹ لی تھی، کرے دکھا ٹکٹ کہاں ہے. اب گلو کی ٹکٹ تھی، پھلو کی تھی نہیں، حالانکہ کھلو کو یقین تھا دونوں ٹکٹ اکٹھی ہیں. کھلو نے بہت ادھر بیگ میں چیزوں میں ڈھونڈا، ٹکٹ نہ ملی، پولیس نے پکڑ لیا. اب انہوں نے کھلو سے پوچھا سچ بتا ٹکٹ لی تھی؟ تو اکثر شرارتیں کرتا رہا. انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ٹکٹ لی تھی. ایک نے پڑھنا شروع کر دیا یا رب موسیٰ یا رب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پڑھنا شروع کر دیا ان للہ و ان الیہ راجعون یا جامع یا معید. اچھا ان کے چہرے پہ یقین تھا کہ ہم پڑھیں ابھی کام ہو جائے گا، اللہ کا نام لیا ہے ان کی ٹکٹ مل جائے گی. لیکن بات تو ایسے بنی، پولیس آئی، اس نے جو ہے ہاتھ کڑی لگا دی. وہ کہنے لگے بابا ہاتھ کڑی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یوں زنجیروں سے جو باندھ دیتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کو ہاتھ کڑی لگائی. اب گلو سے کہنے لگے تو جا پھلو کو ہم تفشیش کریں گے اور پوچھیں گے اس کے اوپر، تم وہ ہم جیل میں ڈال دیں گے. لیکن یہ دونوں مطمئن تھے، انہوں نے کہا ہم پڑھیں گے اور اس کی ٹکٹ مل جائے گی. آگے جا کے نا یقین سے پڑھتے رہے، ان کو عمل پہ یقین تھا. پڑھتے پڑھتے نا اچانک پھلو کہنے لگا گلو سے، بھائی میں نے وہ ٹکٹ تو آپ کو دی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے جب میں پیشاب کرنے کے لیے لیٹرین میں گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا وضو کرنے کے لیے، یاد ہے؟ کہنے لگا وہ دیکھو، اس نے جو جیب سے نکالا نا کاغذوں کے اندر یوں ٹکٹ گھسی ہوئی تھی. اس نے جو ٹکٹ ایسے نکال لی، کہنے لگے جناب یہ ٹکٹ ہے. تو پولیس والے کہنے لگے تم نے پہلے کیوں نہیں دی تھی؟ انہوں نے جناب ہم تو کہتے تھے ٹکٹ ہے، آپ ثبوت مانگتے تھے یہ ٹکٹ ہے. انہوں نے دیکھا ٹکٹ، دیکھی وہ حیران ہو گئے، انہوں نے ہتھ کڑی کھول دی، اب چھوٹ گئے. یہ جا کے السلام علیکم کہا، کیا حال ہے؟ بھائی ہم حکیم طارق کے بیٹے ہیں. اچھا اچھا ماشاء اللہ، کہاں جا رہے؟ انہیں کہا ہم تسبیح خانے میں جا رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہے آپ کی ٹکٹ کیسے ملی؟ پھر کیا میں پتا نہیں ہے؟ کہنے لگے ہم نے یہ وظیفہ پڑھا تھا. اچھا اب انہوں نے کہا تم نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا تھا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پڑھا تھا بسم اللہ ان للہ و ان الیہ راجعون یا جامع یا معید، میں نے یہ پڑھا تھا. اچھا انہوں نے کہا کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ انہوں نے کہا گم شدہ چیز ہو، کوئی چیز نہ مل رہی ہو، کوئی مشکل ہو، فوراً اللہ پاک مدد کر دیتا ہے، چیز مل جاتی ہے. اب وہ یہ پڑھے، تسبیح خانے میں آئے، تسبیح خانے میں آگے گھر جو گئے، اما نے بھات پکایا ہوا تھا، اما نے ان کو بھات کھلایا. بھات کھلانے کے بعد اما کہنے لگی حال سناؤ کیا لے. اما کو واقعہ سنایا اور ٹرین والا واقعہ سنایا. انہوں نے اما نے محلے والے بندے کٹھے ہو گئے، بھی تسبیح خانے سے آئے ہیں، تسبیح خانے میں جا کے دیکھ کے آئے. ایک کے بندے کی مرغی گم ہو گئی تھی، مرغی تھی سونی، مرغی گم ہو گئی تھی. اس نے کہا میں پڑھتا ہوں. وہ جو مرغی والے نے مرغی پڑھی، اس کی مرغی ملی، پھر مرغی کی آگے کہانی گم کیسے ہوئی، لمبی چوڑی کہانی چلی. کہانی چلتے چلتے بچوں نے اونگنا شروع کر دیا اور ان کو وظیفہ یاد ہو گیا، اور وظیفہ یاد ہونے کے بعد یقین ہو گیا کہ کوئی چیز گم ہو تو یہ پڑھا کرتے ہیں، اور یوں بستر پہ چلے گئے. چل زندگی میں بے سکونی کا جب انتہا ہو جائے تو ہر چیز ناممکن ہو جائے. گولیاں بھی، ہسپتالیں بھی، حکیم بھی، مفکر بھی، مدبر بھی، دانشور بھی، تھنکر بھی، سارے ہاتھ کھڑے کر لیں، پھر بڑے بڑے سیمینار ہوں کہ پوری دنیا میں سکون کیسے آئے اور عدم تشدد کا مزاج ختم کیسے ہو، اور صرف لیکچرز ہوں اور بڑے بڑے خرچے ہونے کے بعد حاصل کچھ نہ ہو، تو پھر ایک تاریکی میں کھڑکی کھلی ملے گی، ایک کھڑکی ملے گی اس پہ مدینہ لکھا ہوگا، جب اس کو کھولیں گے وہاں سے روشنی، وہاں سے تازگی، وہاں سے بہار، وہاں سے سکون اور وہاں سے زندگی کا چین ملے گا، جو کہ آ کے میرے دل کی ویران دنیا کو آباد کر دے گا۔ سچی بات ہے، میں بعض اوقات نا اپنے رب جالنی میں ربنا حب لنا دعا پڑھتا ہوں، اور بعض اوقات دعا پڑھتا ہوں، یہ بعض اوقات نہیں پڑھتا، میرے معمول کا حصہ ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے میں یہ دعا پڑھ رہا تھا۔ آپ ایک بات بتاؤں، آپ کو علم ہے اس بات کا، میرے آقا مدینے والے کی جتنی بھی دعائیں ہیں ساری نور ہیں، ساری سرور ہیں، ساری برکت ہیں، ساری رحمت ہیں اور ساری کی ساری خیریں ہیں، لیکن میرے آقا کو خود اپنی اس دعا سے بہت محبت تھی۔ یہ پرانی دعا ہے، میرے مدینے والے کو اس دعا سے بہت محبت تھی اور اس بات سے کو بہت پیارا آپ کو پیار تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں دونوں پیکج ہیں، بعض دعائیں ہیں اس میں ایک پیکج ہے، بعض دعائیں ہیں اس میں دونوں پیکج، یہ وہ ہیں جس میں دونوں پیکج ہیں، دونوں پیکج ہیں، اور اس دونوں پیکج میں عجیب پیکج ہے۔ اس دعا میں سکون بہت ہے، اگر دنیا اچھی ہو جائے گی، جب بنا آتے نہ صرف دنیا حسنتم کے کیا معنی ہے؟ حسنتوں کے معنی ہے کہ بہت اچھی اور بہت بہترین، بہتر نہیں بہترین، دنیا مولا اچھی بنا دے، پھر غربت ہوگی تو اچھی ہوگی، مالداری ہوگی تو اچھی ہوگی، پھر بدصورت ہوگا تو اچھی ہوگی، خوبصورت ہوگا تو اچھی ہوگی، پھر چھوٹی گلی میں گھر ہے تنگ گلی میں تو اچھی ہوگی، پھر 80 فٹ کی گلی میں گھر ہے تو اچھی ہوگی، پھر 1 مرلے کا گھر ہے تو اچھی ہوگی، پھر 80 مرلے کا گھر ہے یا 500 مرلے کا گھر ہے تو اچھی ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، بولا میری دنیا کو بہتر نہیں بہترین بناتے ہیں۔ یقین جانیے، اگر مدینے والے کا سہارا نہ ہوتا، آسرا نہ ہوتا، مدینے والے کا سہارا نہ ہوتا اور مدینے والے کا آسرا نہ ہوتا، تو پھر کہیں سے منزل، کہیں سے راستہ ملنا ناممکن تھا، ناممکن تھا۔ یہ صرف مدینے والے کے نام کی برکت ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بلغ الولا بکمال ہی، کشفت دجا بجمال ہی، حسرت جمیو حسال ہی۔ بس یہاں آ کے رک گیا شاعر، اس کو آگے کچھ مل نہیں رہا تھا کہ میں آگے کیا کہوں۔ رات کو آقا خود تشریف لائے اپنے خواب میں، اور میرے مدینے والے نے فرمایا، کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ مدینے والے کا سہارا نہ ہوتا تو زندگی کا چین تو لٹ گیا تھا، پھر مرنے کو ترجیح دیتے، پھر میں آپ کو اجتماعی خودکشیوں کا مشورہ دیتا، میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، پھر میں مشورہ دیتا کہ اس سے بہتر ہے، جیسے کہ اس وقت دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جہاں خودکشی قانون کا حصہ ہے، اگر خودکشی کوئی کر لے کوئی پکڑ نہیں ہے، قانون میں باقاعدہ طے ہو گیا ہے کہ کوئی ہر بندے کو اختیار ہے مرنے کا، لہذا خودکشی کر لے، پھر میں آپ کو خدا نہ خواستہ مشورہ دیتا کہ آپ خودکشی کر لیں، مر جائیں، اس سے بہتر ہے زندگی. لیکن میں آپ کو خودکشی کا مشورہ نہیں دوں گا. اگر آپ نے سوچا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے، کسی نے یا سوچے آتی ہیں تو میں مشورہ دوں گا نہ کریں. ایک حسین زندگی، دل فریب زندگی، رنگا رنگ ایک سانسیں مہکتی، وہ موجود ہیں اور وہ میرے مدینے والے کے پاس ہیں. رب کعبہ کی قسم، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں. جیسے قیامت کا دن ہوگا، اور آج کی، اب میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں آج کے اس وقت کی، ذرا میری طرف غور کیجئے گا، آج کے دن کا اور آج کے ماحول کا اور اس کا ماحول کا آپ ذرا موازنہ کیجئے. نقشہ نقشی ہے، قیامت کا دن ہے. کوئی مائی، باپ، بہن، بھائی نہ تو کام آئے گا، نہ کوئی فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہی بند. وہ کام کرو جس سے خدا ہوے رضامند، ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند. جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، نفسا نفسی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی. نفسا نفسی ہوگی. اسلم بٹ صاحب ہیں کینچی امر سدو سے، وہ اپنے گھر رابطہ کریں فوراً. اسلم بٹ صاحب اگر بیٹھے ہیں تو آپ کیا بات کر رہا تھا؟ قیامت کی نفس نفسی ہوگی، قیامت کا نفس نفسی، اور قیامت کا ایک نظام ہوگا، قیامت کا نظام. آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، بیٹھ جائیں، بخشش کا نظام اس دعا میں ہے. ہاں، اسی میں سب کچھ ہے. اب اما کو یہی چاہیے نا، اب اما کو کیا چاہیے؟ جن کی والدہ فوت ہوگی وہ خود بوڑھے ہیں، اما کو بڑھاپا کیا ہوگا؟ اور اما کو اب اسی محفل کی دعا چاہیے، سچ ہے؟ ہاں یہی کو چاہیے. اب آخرت کا سامان چاہیے اما کو، تنہا جا کے دیں، لیکن اب اما کو آخرت کا سامان چاہیے. تو قیامت کی نفس نفسی، سب چھوڑ جائیں گے ساتھ، کوئی ساتھ نہیں دے گا. پھر لوگ سارے کے سارے چل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اس قیامت کی اس انگزائٹی، اس ٹینشن کا کوئی علاج ہے؟ کوئی حل ہے؟ کوئی راستہ ہے؟ نا، میرے پاس نہیں ہے. آپ ایسا کریں، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں، سورہ مجمع. اتنی نفسا نفسی ہوگی، اتنی نفسا نفسی، لوگ کہیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، لیکن حساب و کتاب تو شروع ہو. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں کہیں کہیں، لیکن کچھ شروع تو ہو. اتنی کیفیت ہوگی تو ساری دنیا پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے، بڑے بڑے نبیوں کے پاس جائے گی. آخر کچھ نبی فرمائیں گے، ایک حبیب ہے اللہ کے، ایک محبوب ہے اللہ کے، سب نے اپنی دعاؤں کو ورت لیا تھا، سب نے اپنی دعاؤں سے مانگ لیا تھا، انہوں نے اپنی ایک دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں جان دے دیا تھا، اس وقت وہ دعا استعمال نہیں کی تھی. ان کی محسنہ، ان کا ساتھی اما خدیجہ آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گئی تھی، وہ دعا استعمال نہیں کی تھی. ان کی بیٹیاں ان کے ہاتھوں لحد میں پہنچ گئی تھی، وہ دعا نہیں، وہ امت کے لیے سنبھال کے رکھتی تھی، وہ امت کے لیے سنبھال کے رکھی تھی. انہیں غم آئے، طائف کے پتھر آئے، انہوں نے وہ دعا نہیں مانگی. ان کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے، وہ دعا نہیں مانگی. ان کو ان کا اما کا گھر چھڑوایا گیا، وہ دعا نہیں محفوظ رکھی. ان کی زندگی میں ساتھی روٹ گئے، فوت ہو گئے، دعا نہیں. ان کی بیوی پہ الزام لگا بدکاری کا، نعوذ باللہ، دعا ظالموں کے لیے نہیں مانگی. عبداللہ ابن ابائی منافق نے دن رات جینا دو بھر کر دیا، پر وہ دعا نہیں مانگی. لاہور کے رہنے والے، پوری دنیا میں میری آواز کے سننے والے، تیرے لیے دعا مدینے والے نے سنبھال کے رکھے تھے. اس لیے کہا کرتا ہوں، جب بھی درود پاک پڑھا کریں میری آقا کے احسانات کا استحضار ہو. یہ جو میں اپنے سلسلے قادری حجویری کی تسبیحات بتاتا ہوں، ایک تسبیح درود شریف، ایک تیسرا کلمہ، ایک استغفار، یہ کم از کم ہے صبح شام. تو درود پاک کی تسبیح پڑھتے ہوئے میرے مدینے والے کے احسانات سامنے ہوں، ان کا تصور ہو، ان کا خیال ہو، ان کا استحضار ہو کہ ساری کائنات کے احسان، ساری کائنات کے احسان کو دنیا میں مجھ سے بڑا محسن، اس کا احسان، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، میرا کوئی دوست ہے، میرے دکھوں کا کوئی سہارا ہے، میری مشکلیں جب سب سے زیادہ الجھ گئی تھی اس نے میری انگلی پکڑی تھی، میں اس وقت کھانے کو بلک رہا تھا، ترس رہا تھا، اس وقت مجھے لکمے کھلائے تھے، میرے گھر میں چھت نہیں تھی سر پہ، مجھے چھت دی تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا دیا تھا، پینے کو پانی کا گھونٹ تھا نہیں تھا دیا تھا، وہ میرا ایک محسن ہے. میں اپنی نسلوں کو بھی وصیت کروں گا میرے اس محسن کا خیال کرنا. رب کعبہ کی قسم، وہ سارے محسن پر کوئی مجھے ایک محسن مدینے والے سے بڑھ کے دکھا دو، کوئی ایک محسن مدینے والے سے بڑھ کے سنا دو، کوئی ایک محسن مدینے والے سے ایسا ہو جس کے پاس ایک ایسی دعا ہو جو انہوں نے قدم قدم پہ سنبھال سنبھال کے رکھی ہو. ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے نوازوں کو سینے سے لگایا اور ایک سے کہا کہ میں یہ شہید ہوگا. حسین کو سینے سے لگایا، پیشن گوئیاں دی، ان کے سامنے وہ نقشے، وہ یزیدی قافلے، وہ دن اور رات، وہ اہل بیت کی مصیبتیں اور مشکلات، وہ اہل بیت کی پریشانیاں سامنے، پر امت کے لیے دعا مانگی، حتیٰ کہ اپنے اہل بیت کے لیے تو یہاں تک مانگا، مولا میرے اہل بیت کا رزق تھوڑا دینا. وہ دعا مانگی، اگر آج مجھے یہ سہارا نہ ہوتا، اگر میرے سامنے یہ آسرا نہ ہوتا اور مدینے والے کی یہ محبتیں، یہ پیار نہ ہوتا، تو میں آپ کو یہی بات کہتا کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، کہ اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے. یہ بے سکون، بے نور، بے رونق، بے سرور زندگی، اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں لیکن نہ مرنا جب تک وہ نہ مارے، جینا جب تک وہ جلائے، کھانا جب تک وہ کھلائے، سانسیں لینا جب تک اس کا امر ہو، دن گزارنا جب تک اس کی مرضی ہو، شام کو صبح کا انتظار اور صبح کو شام کا انتظار کرتے چلے جانا جب تک زندگی کی سانسیں اور تانے بانے ہیں. کیوں؟ اب ہمیں جینے کا حکم ہے، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں. ابھی ہمیں جینے کے لیے حکم فرمایا، ہم جیئیں گے، ہم اس مشین کے خراب ہونے کا اس کا علاج بھی کریں گے. بقول ایک اللہ والے کے، فرماتے تھے یہ جسم اللہ نے امانت دی ہے، اگر یہ بیمار ہو جائے اور تو نے اس کا علاج نہ کیا اور اس کی تدبیر نہ کی، اللہ پوچھے گا میری امانت کی تو نے کتنی حفاظت کی. باقی صحت دینا اس کا کام ہے. اگر یقین جانیے کچھ نہ ہوتا تو میں مشورہ نہ دیتا، لیکن میں آپ مشورہ دوں گا کہ جینے کو پرلطف بنائیں اور جینے کو انجوائے فل بنائیں اور اس زندگی کو انجوائے کریں. جیسے جو مسلمان نہیں وہ کہتا ہے کہ زندگی کو انجوائے کرو، میں کہتا ہوں مدینے والے کو ساتھ لیں، مدینے والے کا ساتھ لیں اور مدینے والے کی محبتوں اور مروتوں اور ان کی شفقتوں کو ساتھ لے کے اس زندگی کو پر لطف بنائے. بن سکتی ہے. میں کتنے عرصے سے یہ سکون کی آواز لگائے چلا جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلنے والے، پیار کرنے والے، میری آواز اللہ نے جہاں جہاں پہنچائی ہے. میں نہیں کہتا کہ میں نے سکون کی کاشت کر دی ہے، میں نے سکون کے تانے بانے بن دیے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میں وہ شخص ہوں جو سکون کے بیج پھینک رہا ہوں، میں یہ سکون کے بیج دنیا میں پھیلا رہا ہوں. امن، سکون، پیار، محبت، مروت، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر رواداری برداشت, یہ صرف ایک راستہ ہے, ایک منزل ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کوئی منزل نہیں. اس راستے اور ایک منزل کو اگر پانا ہے وہ ایک مدینے والے کا راستہ ہے. اور پھر اب ہم آگے چلتے ہیں, وہ کون سے راستے ہیں جہاں سے سکون ملے گا, اب ہم اس طرف چلتے ہیں. چلیں, ایک ہے نشاندہی کرنا. نشاندہی تو سارا جہان کر رہا, مجھے بہت لوگ آ کے یہ بات کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ تسبیح خانے کے پیغام سے پہلے ہمیں ایک پتا تھا کہ لوگ غلطیوں کی, مشکلات کی, مسائل کی, پریشانیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن حل نہیں. کہ تسبیح خانے میں حل ملتا ہے, کیا ہے ایسا ہے؟ تسبیح خانے میں حل ملتا ہے, کرتا اللہ ہے. تسبیح خانے میں کیا ملتا ہے؟ حل ملتا ہے, مسائل کا حل ملتا ہے, مسائل کا حل ملتا ہے. آئیں پھر سوچتے ہیں کہ اس ٹینشن کا حل کیا ہے, اس مشکل کا حل کیا ہے, اس پریشانی کا حل کیا ہے, جو عالم بھر میں بے سکونی کی ہوائیں اور فضائیں چلی ہیں, جسے میں نے پہلے بھی لفظ کہہ گیا ہوں کہ فضاؤں میں جادو ہے بے سکونی کا, فضاؤں میں, ہواؤں میں جو بے سکونی کا جادو ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اب دو حل ہیں, دو حل ہیں. ایک حل وہ ہے جو میرے آپ کا ساختہ ہے, میرے آپ کی تدبیروں تجربوں کا نچوڑ ہے, ایک حل وہ ہے. ایک حل وہ ہے جو میرے مدینے والے نے آخری امتی تک کے لیے رکھ دیا. ہمیں کون سا حل سب سے زیادہ بہتر رہے گا؟ مدینے والے کا حل. آقا, میرے آقا مدینے والے نے جو امت کو حل دیا ہے, جو مشکلات, مسائل اور قیامت تک کی آخری صبح تک کے لیے جو راستہ دیا ہے, ہم وہاں نہ پہنچیں, کیا خیال ہے؟ وہاں نہ پہنچیں. میرے خیال میں جو وہاں پہنچے گا, اسے راستہ, اسے منزل, اسے زندگی, اسے دن رات بہترین ملیں گے. تو پہلا حل بتایا تم, پہلا حل غور سے سنیے گا. اس دن میں گیا, پنڈی کا درس تھا, تو پنڈی کے ساتھ اٹک ریفائنری ہے, اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے مورگا, چھوٹا سا گاؤں ہے. وہاں کے کچھ لوگ آتے تھے, کبھی ہمارے پاس آئے, کبھی میرے پاس آئے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, میں نے پیسہ پیسہ کٹھا کٹھا کر کے نا 1,00,000 روپے جمع کیے ہیں, میں آپ کا درس کراؤں گا, وہاں جو خرچہ ہوگا. میں نے کہا میرے دینے کے لیے یا جی آپ لے لیں. میں نے کہا میں تو لیتا نہیں ہوں. کہنے لگے, میں نے کہا وہاں میں درس کراؤں گا, خرچہ کروں گا, 1,00,000 میں نے جمع کیا ہے. اچھا, مختلف لوگ گاؤں بستیوں سے آتے ہیں, پتہ نہیں اب میرا وجدان گاؤں بستیوں کی طرف زیادہ چلا گیا ہے, شہروں سے میرا جی نہیں چاہتا کوئی درس کا ٹائم دوں, گاؤں بستیاں ایسے, وہاں میرا وجدان آج کل زیادہ ہے. کیفیت ہے اللہ کی طرف سے. ان کو میں نے عرض کر دیا 3 دن پہلے کہ میں آؤں گا. چھوٹا سا گھر تھا, سادہ سا, سفید پوش. ان کے ہاں گیا, بہت زیادہ لوگ وہاں جمع تھے, اللہ جانے کہاں سے آ گئے تھے, بہت زیادہ لوگ جمع تھے. میں نے انہیں ایک چیز بتائی. وہاں 10-15 منٹ کا میرا درس تھا, اس کے بعد دعا تھی, بس 10-15 منٹ چھوٹا سا درس تھا. سب سے پہلی جو چیز جو میں نے وہاں بھی بتائی, آپ کو عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلی جو چیز جو سکون کی راہیں ہمیں دے سکتی ہے وہ ہے توبہ. توبہ کے علاوہ کوئی گزارا نہیں. توبہ پتہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا, فلاں گناہ کیا. ایک یہ خود مجھے بھول گیا, میں نے خطا کون کی, کہاں سے کی. جب سے میں بالغ ہوا اور میں نے شعور کی آنکھیں کھولی, میں نے کن کن راہوں سے, کن کن راستوں سے, کن کن کیفیتوں سے, کن کن جذبوں سے, کن کن اندر, کس کس انداز سے اور کس کس جگہ پہ میں نے گناہ کیا, مجھے تو یہ بھی بھول گیا, مجھے تو یہ بھی بھول گیا. ایک یہ ہے کہ مولا میں نے جتنے کیے ہیں صغیرہ کبیرہ, سب سے توبہ کرتا ہوں, میں سب سے توبہ کرتا ہوں, میں سب سے توبہ کرتا ہوں, بس تو مجھے معاف کر دے. یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی چیز ہے یہ انسان کو رب کے سامنے اتنا سرخرو بنا دیتی ہے، اتنا عظیم سے عظیم تر بنا دیتی ہے رب، اور کریمی اس کی اتنی ہے توبہ کرنے والے کے ساتھ۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ میں پہلا سکون کا راستہ بتا رہا ہوں، اب ہم چل پڑے ہیں سکون کے راستوں کو حاصل کرنے کے۔ پہلا تھا بے سکونی کا انداز، اس کا تذکرہ، اب اس سکون کا تذکرہ کہ کن راہوں سے سکون ملے۔ وہ کیسا کریم ہے کہ توبہ کرنے والے کی صرف توبہ قبول نہیں، اگر توبہ کرنے والے کے اندر گڑ گڑانا، بھکاری بننا، سائل بننا، محتاج بننا زیادہ ہے، تو پھر وہ کریم کہتا ہے صرف توبہ نہیں، میں جتنے تیرے گناہ ہیں اتنے سارے معاف کر دیتا ہوں، اچھا یہ بھی نہیں جتنے ہیں ان کے بدلے خود نیکیاں دے دیتا ہوں، اچھا یہ بھی نہیں اگلی بات ہے جتنے فرشتوں گواہ تھے نا ان گواہوں خود بھلوا دیتا ہوں، اچھا یہ بھی نہیں جن رجسٹرڈ میں انہوں نے درج کیا تھا وہ ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور ایسا ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کا پیچھے ریکارڈ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا ریکارڈ خود میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، کون؟ اللہ، میں ہوں سب سے زیادہ، میں ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف گئے، سفر میں تھے، رات پڑ گئی، کسی مسجد میں تشریف لے گئے، کتنی بڑی عظیم ہستی جن کو لوگ دیکھنے کو ترسے، ایک مسجد میں گئے، کہنے لگے رات قیام کرنا، مسجد کے خادم نے کہا بابا جا یہاں سے، یہاں رات قیام نہیں کرتے، انہیں کہا مسافر پردیشی ہوں، قیام کی جگہ دے دیجیے، کہنے لگے نہیں بس جا یہاں سے۔ میں اس دن بھی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا رات کو یہاں مسافر پردیشی آ کے ہماری درس کے بعد رہتے ہیں، اور بعض اوقات مسافر پردیشی آتے ہیں کچھ فیملیوں کے ساتھ جن کے مریض ہوتے ہیں، یا صبح درس کے ساتھ ان کے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ہو، پردیشی مسافر مالدار بھی ہو نا، رب نے اس کے لیے رعایت رکھی ہوئی ہے۔ میں اس دن اپنے ساتھی سے کل بٹھا کے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تو کیوں تیرے منہ میں نہ ہے، اجتماع ہو تو کہتا ہے مجمع نہیں سنبھال سکیں گے، دم ہو تو تیرے منہ میں نہ ہے، اور ابھی لنگر کا کہا تو تیرے منہ میں نہ ہے، تیرے منہ میں نہ کہاں سے آئی ہے، ہر چیز میں نہ 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 نہ۔ مالدار ہو نا مالدار پردیسی، رب اس کی بھی نماز آدھی کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی رب کے ساتھ سب کا رعایتی پیکج ہے، حتیٰ کہ اگر سفر مشکل ہو، مالدار اور صحت مند ہو، رب اس کا بھی کہتا ہے جا تیرا فرض روزہ میں نے ذرا تھوڑا سا رعایت کر دیا، اور رب کی تو مالداروں کے ساتھ رعایت ہے۔ اور ادھر ایسے لوگ ہو، میرے پاس ایک خط آیا، میں نے اپنے کل ساتھیوں کو خط پڑھوایا، میرے پاس ایک معافی نامے کا خط آیا کہ میں آئی تھی، آپ نے لنگر کھلا دیا تھا، اور لنگر میں جو ہے مجھے اس وقت پیسے نہیں تھے روٹی کے، میں نے دو روٹیاں چپ کر کے اٹھا لی تھی، اور اپنی بس میں کہاں سواری میں بیٹھ کے جہاں ہم جا رہے تھے بیٹی کو کھلایا، میں نے دو روٹیوں کی آپ کی اجازت نہیں لی تھی، مرشد خانے کا لنگر ہے، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے دو روٹیاں چرائی تھی اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں نے کہا اتنا تو بخیل ہو گیا، تیرے منہ میں نہیں نہیں ہے، تو کیا بات کر رہا تھا۔ رحمت اللہ نے مسجد میں تشریف لے گئے، اور جب مسجد میں تشریف لے گئے انہوں نے کہا بابا جا یہاں سے، اس نے رہنے دیا، ایک پڑوسی تھا اس نے کہا جی بابا جی میرے گھر آ جائیں، درویش آدمی ہے، بابا جی ہیں، چہرے پہ نور ہے، اللہ کرے اللہ مجھے تجھے آنکھیں دے دے جب چہرے کا نور دیکھ سکیں، ہاں وہ آنکھیں مانگا کریں، وہ آنکھیں مانگا کریں جو ولایت کا نور چہرے پہ دیکھ سکے۔ سیماہم من اثر السجود، اللہ کرے اللہ میری آپ کو وہ آنکھیں دے جو چہرے پہ ولایت کا نور دیکھ سکے، میری آنکھوں نے خدا نخواستہ اگر عیب دیکھا ہے ہر وقت عیب ہی دیکھا ہے، ہر وقت خامیاں ہی دیکھی ہیں، اللہ چاہے تو ان آنکھوں کو یہ بھی دکھا سکتا ہے، اگر طلب کرے تو ہو سکتا ہے. اس نے کوئی چہرے پہ ولایت کا نور دیکھا ہوگا. امام احمد بن حنبل جن کے ایک ادب پہ بخشش ہو گئی، ہاں ایک ادب پہ، صرف پانی بہ رہا تھا اور یہ وضو فرما رہے تھے اور دوسرا بندہ آیا ان سے اوپر با کے وضو کرنا شروع کر دیا اور پھر کہنے لگا میرا بہاؤ پانی امام صاحب کی طرف جائے گا، اللہ کے ولی ہیں، میں ان کے نیچے بیٹھ جاؤں کہ ان کا بہاؤ پانی میری طرف آئے. بس اتنا سا ادب کیا. ہاں ادب عبادت ہے، ادب بخشش ہے، ادب رحمت ہے، ادب عطا ہے، اور جس کو ادب مل جائے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، اور جس سے ادب چھن جائے وہ بدبخت انسان ہے، چاہے وہ جتنا توحید کے نعرے لگائے. ہاں ادب ادب. ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، اللہ والے تھے، فرماتے تھے خیال کرنا توحید کے نام پہ ادب کے دیکھے نہ اکھڑ دینا، توحید کے نام پہ. بس ادب کیا. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کیا بنا، فرمایا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے ایک دوست کا ادب کیا تھا، اسی وقت مجھ پہ میں تجھ پہ ترس کھایا، مجھے اچھا لگا، میں نے بخشش کر دی. یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے چھوٹے سے ادب پہ. پر میں آج ایک چیز بتا دوں، ایک چیز بتا دوں، ہر دور میں احمد بن حنبل کے مخالف بھی تھے جنہوں نے کوڑے پڑوائے تھے، اور ہر دور میں احمد بن حنبل پہ الزام لگانے والے بھی تھے، اور ہر دور میں احمد بن حنبل کو دیکھ کے ادب سے ان سے بخشے جانے والے بھی تھے. یہ بات یاد رکھیے گا. اعتراض کرنے والے بھی تھے، اور اتنا اعتراض کیا، اتنا اعتراض کیا، اور اتنی مخالفت کی کہ امام احمد بن حنبل کو قید کروا لیا اور بادشاہ کے بھرے دربار میں ذلیل کروایا. لیکن رب نے عزتیں دی جنہوں نے قید کروایا، ذلیل کروایا، تاریخ کے صفوں میں تو نام ہی نہیں ہے. احمد بن حنبل قبر جنا بھی جیوے ہوئے، بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. احمد بن حنبل کہاں مر سکتا ہے؟ اللہ کا ولی تو سدا زندہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست تو سدا زندہ ہوتا ہے. بابا گھر لے گیا بندہ، جب گھر لے گیا تو ہر وقت استغفار کرتا تھا، یا اللہ میری توبہ، استغفار، استغفر اللہ، ہر قدم پہ کرتا تھا. تو احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، فرمانے لگے تیرے اس استغفار میں تجھے کیا ملا؟ لگی سب کچھ، جو بھی چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو بھی چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو بھی چاہتا ہوں مل جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہے، ایکسکیوز می، انہیں ذرا راستہ دیجیے، ایکسکیوز می، ایکسکیوز می. وہ بندہ ایکسکیوز می کرتا جا رہا ہے، یوں نکلتا جا رہا ہے، یوں رش تھا نا، رش تھا، رش. تو اس نے کہا ایکسکیوز می، ایکسکیوز می. وہ بندے کو ایکسکیوز می کرو تو اڑا وہ بندہ بھی یوں دیکھ کے یوں ہو جاتا ہے، چاہے دل سے یا اوپر اوپر سے. وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کریم رب ہے، اس کو اگر بار بار کہے ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، تو اس نے استغفار کرتا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. انہوں نے کہا تجھے کیا ملا؟ انہوں نے کہا جو چاہا سو ملا. زندگی بھر میں کوئی چاہت، بس ایک چاہت ہے، سنا ہے اللہ کا ایک ولی ہے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کا ملاقات کرا دے. ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بندہ تو ہر چاہت استغفار سے میری پوری ہوئی ہے. سنا ہے اللہ کا ایک دوست ہے، ایک پل میں نقشہ دیکھیں. ایک وہ ہے جو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کہہ رہا بابا جا جا یہاں سے. ایک وہ ہے جو سالوں سے چاہت رکھے ہوئے ہیں. یہ نقشہ ہمیشہ ہر دور میں ملے گا، ہر دور میں ملے گا. ایک وہ ہوگا جو نفرت کر رہا ہوگا، ایک وہ ہوگا جو محبت کی تمنائیں کر رہا ہوگا. یہ ہر دور میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمیشہ ہر دور میں یہ نقشہ ملے گا. اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوگا تو اس کا غلام ہوگا، یہ ہمیشہ ہر دور میں ملے گا. تو جب اس سے پوچھا نا سنا، بولنے کے اللہ کا شکر ادا کر، تجھے مبارک ہو، تیرا ذکر کامل ہے، احمد بن حنبل میرا نام ہے اور اللہ نے تیرے لیے مجھے بھیجا ہے. لپٹ گیا. سکون کا پہلا راستہ کیا ہے؟ توبہ. باپ نے اخبار میں نام دے دیا کہ یہ آنکھ ہے، جائیداد ہر چیز ختم، میرے کسی حصے میں اس کا کوئی، میری کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ دے دیا. کسی نے کہا، جب پاؤں پڑ جا پاگل، اکڑا ہوا ہے اب تک، جب پاؤں پڑ جا. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، میرے سامنے وہ 30-35-40 روپے دہاڑی لیتا تھا اور باپ کروڑ پتی تھا. آج سے 50 سال پہلے باپ کروڑ پتی تھا اور کبھی بینک میں پیسے نہیں رکھتا تھا. اس کے بڑے بڑے گودام تھے. میرے والد صاحب رحمت اللہ کا بڑا تعلق تھا ان سے، والد صاحب سے عمر میں بڑا تھے وہ، لیکن تعلق بہت زیادہ تھا. وہ بوریوں کے اندر نوٹوں کی بوریاں ایسے ڈال دیتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کون سی نوٹ کی ہے، کون سی جنس کی ہے. وہ میں کو پیسے نہیں رکھتا تھا بابا. اور اس کا کاروبار کا انداز بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا تھا. پوچھا آپ کے مال کی وجہ، کہا سب سے پہلے مال کا نقص بتاتا ہوں، منافع تھوڑا لیتا ہوں، روکتا نہیں ہوں. کھڑک پتی تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو مال اگر اس میں نقص ہے میں بتا دیتا ہوں، دوسرا اسے روکتا نہیں ہوں، تھوڑا منافع مال نکال دیتا ہوں، اور تیسرا یہ تین تو بتا دیے میں نے، نقص، روکنا، تھوڑا منافع. یہ تین شرائط تھی اور عبد الرحمن بن عوف ان تین چیزوں کی وجہ سے ارب پتی تھے. ہاں اب بھی کوئی اگر رزق حلال میں ارب پتی ہے تو عیب تو کوئی نہیں ہے. اگر مال ہے تو اس میں زکات ہے. اگر اللہ کہتا ہے ایک پیسہ بھی اکٹھا نہ کر، خرچ کیا رکھ، پر زکات کس چیز کی تھی؟ دنیا کی خوش قسمت بیویاں، بیٹیاں اور مائیں ہیں جو زیور کی زکات دیتی ہیں اور پوری دیتی ہیں. خوش قسمت ہے. باپ کروڑ پتی ہے، صرف باپ کی گستاخی کی تھی، باپ نے نکال دیا. آخری عمر تک باپ نے منہ نہیں لگایا اور آخری عمر تک اس نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی، پاؤں نہیں پڑا. وہ بڑا سخت مزاج آدمی تھا، دبنگ آدمی تھا. اور مرنے سے کچھ دن پہلے اور بیٹا 60-62 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. پوتوں کو بھی قریب نہیں آنے دیا مال کے. بابے کی عمر کوئی 85-90 کے قریب تھی. کچھ دن پہلے پوتوں کو بلایا، کہنے لگے بیٹھو ادھر، میری زندگی کے دن قریب آ گئے ہیں. یہ مال تیرا ہے، یہ جائیداد تیری ہے. تیرا باپ اگر مجھے آ کے منا لیتا، ساری زندگی تھکے نہ کھاتا. اور ایک لفظ اس نے بڑی عجیب کہے، کہنے لگے بیٹا، میرا ایک بیٹا تھا، وہ ایک بیٹا تھا. اور ساری زندگی میرا بیٹا ذلیل رہا، مجھ سے تم نے پوچھا نہیں میرے دل پہ کیا گزرتی رہی، لیکن میں انتظار میں تھا کبھی آ کے میرے پاؤں پڑ جاتا. میرا رب بھی کہتا ہے، ماں گھر رکھا بے رب بھی کل کری، میرے بندے تو ذلیل تھا، تو پریشان تھا، دکھی اور دکھیارا تھا، پر ساری زندگی میں تیری توبہ کا انتظار اور تیری رجوع کا انتظار اور تیری آمد کا انتظار اور تیری آنے کا انتظار کرتا رہا. اور جب تو میرے سامنے آتا تھا، میری رحمت ایسے باہیں پھیلا کے تیرا استقبال کرتی تھی، اور جب روٹ کے جاتا تھا، میری رحمت تجھے تیری رہوں تک، آخری رہوں تک تکتی تھی. شاید لوٹ آئے. چند دن پہلے بلایا، تیرا یہ. ان میں سے ایک میرا کلاس فیلو تھا, میرے ساتھ اکٹھے پڑھتا تھا, میں جو اس وقت ہی قرآن پاک پڑھتا تھا قاری صاحب سے, قاری صاحب یہاں آتے بھی ہیں کبھی کبھی, ان کے ہاں پڑھتا تھا میرے استاد, وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا, وہ حفظ کرتا تھا, حافظ ہے. وہ بےچارا بہت فقیر, بعض وقت میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, مجھ سے پوچھا طارق کیا کھا کے آیا ہے, میں نے کہا میں یہ کھا کے آیا ہوں. اچھا, پھر جی بھر کے کھایا تھا. ہائے, کروڑ پتی دادے کا پوتا ہو, جس دور میں لوگوں پہ کروڑ, تو سننا بات, ہمارے ایک دوست تھے ان کا نانا تھا, نانا ہم چھوٹے چھوٹے جا کے نانے کو تنگ کرنے جاتے تھے, اسپیشل باقاعدہ پروگرام کے تحت نانے کو تنگ کرنے جاتے تھے, اور نانے کا نام کیا تھا, نانا لاکھا پتی. نانا, مجھے پتا نہیں نانے کا کیا نام ہے, مجھے اب بھی پتا نہیں, نانا لاکھا پتی. اس دور میں نانے کے پاس لاکھ روپیہ تھا, لاکھ روپیہ, اور نانا لاکھ پتی کو تنگ کیسے کرتے تھے. نانا بےچارا مسجد میں ہوتا تھا, دعائیں مانگ رہا تھا, اللہ مجھے معاف کر دے. ہم جا کے کہتے تھے ہم اللہ کو شکایت کرتے ہیں, اللہ کو شکایت, بس نانا پھر جو نانا نہیں ہوتا, نانا روتا, نا مہربان اللہ کے پاس شکایت نہ کرنا, میرے پاس ہے کچھ نہیں. اللہ اکبر, میں حیران ہوں, ہمارا تو بچپن, اور آج نانے کا اللہ سے حیا, اللہ سے لحاظ آتا ہے, کہ اللہ سے اتنا لحاظ اور اللہ کے ساتھ اتنا حیا اور شرم, کہ جا کے میں نانے کو شکایت کرے اپنا اللہ کو شکایت کروں گا. نانے لاکھا پتی کو بس یہی کہتا ہوں, نانا موم ہو جاتا تھا, پاگل منتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, نانا اے دیکھ اے دیکھ, اللہ کو شکایت نہ کرنا. ہماری تو مذاق ہو جاتی تھی, پر نانے کے ایمان اور اللہ کے سامنے حیا اور اللہ سے شرم اور اللہ کے سامنے نانے کا بھرم, آج سمجھ آیا کہ نانا پتہ نہیں کس مقام پہ تھا, نانا کس مقام پہ تھا. ہمارے وہ دوست کا نانا تھا, سگا نانا تھا, کہ آؤ نانے کو جا کے تنگ کرتے ہیں, نانے کو چھیڑتے ہیں, بس چھیڑنے کی کیفیت یہی تھی. تو سب کو بلایا اور کہا میں انتظار میں رہا, تیرا باپ نہ آیا, وہ اپنی انا میں تھا, ساری عمر مزدوریاں کری, اور مجھ سے پوچھتا تھا تو یہ کھا کے آیا. اچھا, میں نہیں کھا سکا. کیسا ذائقہ ہوتا ہے, یعنی ہم بیٹھے قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور ہل رہے ہیں, ایسے باتیں کر رہے ہیں, ایسے ہل بھی رہے ہیں, سامنے قیدا پڑا ہوا ہے, میں 30واں پارا پڑھتا تھا اور باتیں بھی ہو رہی ہیں, استاد سمجھ شاید پڑھ رہے ہیں, یہ غربت تنگ دستی تھی. آج وہی میرا کلاس فیرو کروڑ پتی ہے, ہاں ہاں مالدار ہے. بلایا, یہ تیری جائیداد, یہ تیری, وہ بوری پڑی ہے, ارے چھوڑا وہ بوری پڑی ہے, وہ تھا روتکی, چھوڑا کہتا تھا, اے تیرے چھوڑا یہ بوری پڑی ہے, یہ نوٹن کی ہے, نوٹن کی, نوٹ نہیں, نوٹن کی ہے, اور چھوڑا وہ تیری ہے, فلاں کے پاس بلایا لے گیا, بھائی تو نے مجھے اتنے لاکھ دینے ہیں, ہاں یہ اس کے ہیں. چند دنوں کے بعد بابا چلا گیا. توبہ, اگر وہ پہلے دن توبہ کر لیتا, باپ کے پاؤں پڑ جاتا, باپ کہتا یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں, دیوانے تیرے سامنے یہی دنیا ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح قلم تیرے ہیں. آج امت کو سب سے پہلی جو چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, توبہ کی, ہر پل توبہ کی, ہر پل استغفار کی, ہر پر ندامت کی, ہر لمحہ, ہر لہجہ, ہر قدم, ہر ساتھ, ہر کھڑی. اس لیے فرمایا, عبادت کر کے جو توبہ کرتا ہے, عبادت کر کے جو نادم ہے, ندامت کرتا ہے, اس کی عبادت اتنے بڑے کمال تک پہنچتی ہے, اتنے بڑے عروج تک پہنچتی ہے, کوئی اس کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو عبادت کر کے. استغفر اللہ, نماز فرض کے بعد استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یہ استغفار, استغفار, ندامت, توبہ, ہر لمحہ کریں, ہر لحظہ. یہ تین تسبیحات ایسی نہیں ہیں, ان تین تسبیحات کی گہرائیوں تک پہنچ گیا تو کامیاب ہو گیا, ایک تسبیح اس میں استغفار کی ہے، مولا جو کیا اس پہ توبہ، جو نہیں کیا اس پہ توبہ، مولا جو سوچا اس پہ توبہ، مولا جو دیکھا اس پہ توبہ، مولا جو جذبے اس پہ توبہ، مولا میرے بڑوں نے کوئی خطا کی اس کا مکافات بد دعاؤں کی شکل میں یا تیرے عذاب کی شکل میں میری طرف آیا، اس سے توبہ۔ اللہ جو مجھ سے ہوئی، جو میرے لہوں سے ہوئی، جو میرے کانوں سے اور میری چاہتوں سے اور میرے جذبوں سے ہوئی اور میری آنکھوں سے ہوئی، مولا اس سے توبہ۔ میں کہتا ہوں توبہ کرنے والا حساب و کتاب برابر کرتا ہوا چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا اتنا بڑا ولی بن جاتا ہے باوجود اس سے پہلے کہ مجرم تھا، آپ گمان نہیں کر سکتے، بہت بڑا خود ولی بن جاتا ہے توبہ کرنے والا، ولی بن جاتا ہے۔ اس امت کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت کیا ہے؟ توبہ کی۔ توبہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس لیے دو رکعت نماز نفل توبہ پڑھ لیا کریں۔ عشاء کے بعد جو نفل، سنے سنے آسان بتا رہا ہوں، عشاء کے بعد جو نفل ہے، مغرب کے بعد جو نفل ہے، ظہر کے بعد جو نفل ہے، ہے نا، ان دو نفل کو نفل بھی اور توبہ کی نیت بھی کر لیا کریں، شکرانے کی بھی نیت کر لیا کریں، استغفار کی نیت کر لیا کریں، ان دو نفل کو حاجت کی نیت بھی کر لیا کریں، ان دو نفل کو استقامت کی، دو نفل استقامت کی نیت بھی کر لیا کریں۔ یہ دو نفل جہاں اور نیتیں، اس میں توبہ کی نیت بھی ہے کہ مولا میرے ہر پل کو توبہ، میری ہر سانس کو توبہ، میری ہر نظر کو توبہ، میری ہر لمحے کا توبہ، میری ہر کانوں کے سنے، آنکھوں کے دیکھے، زبان کے بولے، اللہ میری تنہائیوں میں توبہ، میری اجالوں میں توبہ، میرے رزق کے لینے کھانے پینے میں توبہ، میرے ابے کی توبہ، میرے دادے کی توبہ، میرے دادے کے دادے کی توبہ، اللہ پوری امت کے لیے توبہ، سارے عالم کے لیے توبہ، مولا ہر مسلمان غیر مسلم کے لیے توبہ۔ یہ اولیاء کا انداز تھا، یہ ولیوں کا انداز تھا، انہوں نے اللہ سے توبہ، استغفار اور مدینے والے کی محبتیں مانگی ہیں۔ آج ان کی نسلیں جہازوں پہ چل رہی ہیں اور ان کی نسلیں سونے اور ریشم کے پنگھوڑوں میں سو رہی ہیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، رحمت کا جو دوسرا خزانہ ہے وہ درود پاک ہے۔ کمال چیز ہے، کمال چیز ہے درود پاک۔ اس وقت بے سکونی کی جو بنیادیں ہیں وہ درود پاک کی کمی ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے لمحوں میں، ہمارے قدموں میں، ہماری سانسوں میں، ہماری ساتھوں میں۔ کیا دور تھا جب گھروں میں درود پاک کے لیے محلے والے اکٹھے ہو جاتے تھے، لیکن اس وقت فیشن میلہ نہیں ہوتا تھا، معذرت چاہوں گا، آج تو درود پاک کی محفل میں فیشن میلہ ہوتا ہے۔ فیشن میلہ غلط تو نہیں کہہ گیا، غلط تو نہیں کہہ گیا۔ ہمارے ایک درویش تھے، وہ درود پاک پڑھواتے تھے گھر میں سختی سے کہ سادگی میں آئیں، اور پھر جو پکا ہوتا تھا پیش کر دیتے تھے، خلوص سے درود پاک پڑھتے تھے۔ ہمارے گھر کے ساتھ سادات کا گھرانہ رہتا ہے، بابے میں نے دیکھا چار پانچ اپنے کندھو پہ ہاتھ رکھ کے گھروں میں درود پڑھنے جاتے تھے اور درود پاک کی گھٹنیاں پڑھ کے دعا مانگ کے آتے تھے، کبھی مانگا نہیں، جو خدمت کر دیتے تھے کرتے تھے۔ گھروں میں مزاج تھا عمومی درود پاک پڑھنے کا، خصوصی درود پاک پڑھنے کا، انفرادی اجتماعی درود پاک پڑھنے کا۔ فیشن میلہ نہیں ہوتا تھا، فیشن میلہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اچانک ایک گھر میں درود پاک کی ایک محفل تھی۔ آج میں نے سونے والوں کو دانستہ نہیں چھیڑا، اور خواتین جو بیٹھی ہیں ہماری اللہ والی، یہ مجھے امید ہے کہ باقاعدہ باتیں بھی کر رہی ہوگی، خاص طور پہ جو پرانی درس میں آنے والی ہے، کھانے پینے بھی لائی ہوگی، کھا پی بھی رہی ہوگی، جٹھانیوں کی دیورانیوں کی حسب معمول باتیں بھی کر رہی ہوگی، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کر رہی ہوگی، اور بجائے پانے کے یہ ضائع کر رہی ہوگی۔ خاص طور پہ جو پرانی خواتین ہیں، ان کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، ورنہ یہی دعا کریں اللہ ان کا آنا یہاں بند کر دے۔ یقین جانیے اتنا پریشان کر رہی ہیں جو پرانی خواتین آتی ہیں یہاں، کھانے پکا پکا کے لا رہی ہیں، باتیں گروپ ٹولیاں، اور اگر کوئی سمجھائے تو اس کے گلے میں ایسے پڑتی ہیں کہ اس کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں مینار پاکستان پہ چڑھ جاؤں۔ جو پرانی خواتین ہیں ان کے بارے میں تو بس میں تھک گیا ہوں، تھک گیا ہوں، میری طبیعت پریشان ہے۔ کھانے پکا کے لانا، گروپ بن جانا، ٹولیاں کر کے دست کے دوران باتیں کرنا اور بے فضول وقت ضائع کرنا، یہ پرانی خواتین کے لیے بس دعا مانگے، یا تو اللہ ان کا داخلہ بند کر دے، ہمیشہ کے لیے آنا چھوڑ جائیں۔ میں یہ دعا تو نہیں کروں گا، میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ دعا ضرور کروں گا کہ بس اللہ پاک ان کے دل کی دنیا بدل دے۔ ان کے دل سے اگر درس کی قدردانی نکل گئی نا، سمجھ لیں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا۔ ان کے اندر سے نکل گئی ہے قدردانی، اور بندہ پہلے بے قدری سے گرتا ہے، پھر عرش سے گر جاتا ہے۔ ہائے، پہلے بے قدری ہوتی ہے، اور بے قدری یہی ہے، درس ہو رہا اور وہ باتیں کر رہے، ایک چھیڑ چھاڑ کر رہے، اور بچہ شور کر رہا، انہیں احساس نہیں، کھانے چل رہے، چیزیں چل رہی، ان کو کوئی احساس نہیں۔ یہ بے قدری کی انتہا تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ پاک ان کو قدر دے دے، ورنہ مجھے خطرہ ہے بے قدری کرنے والے کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آئی تھی پانے کے لیے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ درویشی، ایک تسبیح درود پاک کے پڑھ لیں۔ آپ زندگی کے مصروف انسان ہیں، پر ایک تسبیح ایسی پڑھیں۔ ہاں، میں ایک بات سنا رہا تھا، دیکھیں آپ یاد نہیں کرتے، محفل کی ایک بات سنا رہا تھا۔ میں نے ایک جاننے والے ہیں، وہ درود پاک کی محفل کراتے تھے، درود پاک کی محفل کراتے تھے، اور وہ جیسے درود پاک کی محفل میں آج کی روٹین ہے کہ خواتین باقاعدہ جو ہے پارلر جاتی ہیں، یہ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ مذاق نہیں کر رہا، پارلر جاتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہ ہماری درود پاک کی محفل میں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، رات ایک دم میرے پاس آئے مخلص انسان تھے، کہنے لگے مجھے خواب آیا ہے، اور یہ خواب مسلسل کئی راتوں سے آ رہا ہے، میں پریشان ہوں۔ میرے دل میں پھر یہ آیا کہ میں یہ خواب کس کو سناؤں۔ کہنے لگے کئی راتوں میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا، صبح میرے دل میں ایسے آیا کہ میں آپ کے پاس جاؤں۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اشارہ ہے اس کے پاس جاؤں۔ کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں مسلسل تین افراد ہیں، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، ایک حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالیٰ، اور ایک کہنے لگے بزرگ ہیں جن کے بارے میں مجھے گمان ہے کہ وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے لگے ایسے گمان ہے کہ وہاں خواب میں اشارہ ملا، یہ وہ ہیں، اور وہ تینوں مجھے کہہ رہے ہیں ہم تجھ سے بہت ناراض ہیں، تو یہ محفل درود پاک کی کرانا چھوڑ دے۔ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو ولایت درود پاک سے ملی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو صحابیت کی بنیاد مدینے والے کی حب اور عشق تھا، کیا خیال ہے؟ اور دوسری ہستی کون ہے؟ ان کو جو مقام ملا وہ بھی مدینے والے کا عشق، اور تیسری کون؟ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، ان کے اندر بھی مدینے والے کا عشق۔ کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بار بار یہ ہستیاں آتی ہیں اور کہتی ہیں تم درود چھوڑ دے، محفل چھوڑ دے، ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اچھا، میرے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے، میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، میں نے اچانک کہا جن کا یہ بتائیں آپ کے درود پاک کی محفل میں فیشن اور پورا رکھ رکھاؤ یا دنیا کا، میں نے نقشہ کھینچا، یہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا وہ تو رواج ہے۔ ہاں، میں نے کہا بس یہ بات ہے، میں نے کہا ہم سختی سے پابندی لگا لیں، یہ ہستیاں ناراض ہیں۔ اور میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا یاد رکھنا ان ہستیوں کی دعائیں بھی لگتی ہیں، بد دعائیں بھی لگتی ہیں۔ جیسے میں ان خواتین سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے یہ ترتیب چھوڑ دو، میں منت کر رہا ہوں، دعائیں بھی لگتی ہیں، بد دعائیں بھی لگتی ہیں ان ہستیوں کی۔ میں نے کہا چھوڑ دے، مت بلا، اور باقاعدہ ایک خاتون کھڑی کر دے، ان کو محبت پیار سے واپس بھیج دے، ان سے کہے بہن ناراض نہ ہونا، پاؤں پڑ جا، ہاتھ باندھ لے، دوپٹہ اس کے پاؤں پہ رکھ دے، اللہ کے واسطے اس لباس میں، اس حلیے میں، اس انداز میں تو نہ آ، میرے مدینے والے کے غلاموں کو تکلیف ہوتی ہے، اور معلوم ہوا کہ خود مدینے والے کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس نے سادگی کے ساتھ۔ اور میں نے کہا اگر آپ کوئی تسنن بناوٹ کرتے ہیں، کوئی اور چیز کرتے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیں۔ میں نے کہا چھوڑ دیں، کسی کو کچھ نہ کروائیں، یہ محفل ہو رہی ہے، یہ کٹھے نعت خوان ہو رہے ہیں، نہ کر، بس چپ کر کے آئیں اور درود پاک پڑھیں خاموشی سے، سادگی سے، اور نام پر تکلف کھانے، کوئی سادہ سی چیز پکا کے کھلا دے، وہ بھی میسر ہو کھلا، ورنہ نہ کھلا۔ کیوں؟ ورنہ پر تکلف کھانوں کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے، درود اور مدینے والے کے عشق کی بنیاد پہ نہیں آئیں گے، ورنہ پھر ایک دوسرے کو فیشن کی جھلک کی بنیاد پہ آئیں گے کہ اس نے اس رنگ کا یہ پہنا ہوا تھا، اس رنگ کا یہ تھا، اس انداز جو آج روٹین چل پڑی ہے۔ اچھا، اس نے کچھ عرصہ ایسا کرنا شروع کیا، بہت سے ناراض ہو گئے، لیکن وہ ٹریفک کنٹرول کر گیا۔ ٹریفک جو فیشن کی ٹریفک تھی، ٹریفک کنٹرول کر گیا، اس نے آنکھوں سے ہستیوں کو دیکھ لیا تھا۔ اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جو ذاتی انفرادی درود پاک پڑھتا ہے تنہائیوں کا، یہ اس تنہائیوں کے درود پاک کی برکت ہے کہ ان ہستیوں کی تجھے زیارت ہوئی ہے، ان تنہائیوں کی۔ اور آج ایک یاد رکھیے گا، جو افضل ترین درود پاک ہے وہ تنہائیوں کا ہے، محفلوں سے زیادہ تنہائیوں کا ہے۔ سارے مدینے والے کے دور میں آج تک کوئی محفل ایسی کا ثبوت نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا، تنہائیوں میں۔ جو کچھ عرصے کے بعد مجھے عجیب بات سنائی اس نے، آگے مجھ سے کہنے لگے، وہ ہستیاں پھر آئیں اور انہوں نے آ کے کہا، ہاں یہ اب ٹھیک ہے، درود سے ہماری محبتیں، الفتیں، وقت ہی نہیں ملتا درود پاک پڑھنے کا۔ جتنی دیر دسترخوان پہ نا ہاتھ بیٹھ کے کھینچتے ہیں، اگر سامنے کوئی پسندیدہ غذا ہو، اور جس اہتمام سے بیٹھتے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے، ایسے کھانا یوں دیکھ کے ایسے دیکھتے تھے کہ بھائی میں نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، سوکھی چوکی، سوکھی تے چوکھی چیز کہاں پڑی ہے، سوکھی تے چوکھی، یعنی ٹیسٹی اور اچھی، جن کو زیادہ دیر چبانے میں نہ لگے، کہاں پڑی ہے۔ ایسے جتنی دیر میں ہم کھانے پہ وقت لگاتے ہیں، صرف ایک وقت اتنی دیر درود پاک پہ لگا دیں، اللہ کی قسم کائنات میں سکون آ جائے گا، راحت آ جائے گی، ہمارے گھر منور ہو جائیں گے، ہماری زندگی بابرکت ہو جائے گی، ہماری نسلیں روشن ہو جائیں گی۔ درود پاک پڑھنے والوں کو غم نہیں آتا، آتے ہیں تو ٹل جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں پہ مصیبتیں نہیں آتی، آتی ہیں تو ٹل جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی نسلیں مالدار ہوتی ہیں، اللہ فقر، اللہ غربت، اللہ تنگ دستی، اللہ فاقوں سے، اللہ پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں راحتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی نسلیں ویران نہیں ہوتی، عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی قبروں میں روشنی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بندہ قبر میں جائے گا، سارے چھوڑ جائیں گے، قبر میں روشنی ایک دم، اور ہر طرف راحت، اور ایک جوان خوبصورت ہوگا جو اس کے سوالوں کا جواب دے گا، یہ کہے گا سارے مجھے چھوڑ گئے، کہا میں تیرا ساتھی ہوں، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا تھا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پوچھے تو کون ہے، کہا میں وہ درود ہوں جو اٹھتے پڑتا تھا اور بیٹھتے پڑتا تھا اور سوتے پڑتا تھا اور جاگتے پڑتا تھا اور چلتے پڑتا تھا اور بیٹھتے پڑتا تھا، تو ہر لمحہ مجھے پڑھتا تھا، تو ہر تو نے ہر لمحہ مجھے یاد رکھا، میں تجھے یاد رکھوں۔ درود پاک ایک تسبیح تو کم از کم پڑھ لے، ایک تسبیح کم از کم، ایک تسبیح تو کبھی نہ چھوڑیں، اور پڑھیں میرے مدینے والے کے احسانات سامنے رکھ کے، ساری خدائی کا احسان ہو سکتا ہے مجھ پہ، لیکن میرے مدینے والے کا، میرے آقا کا، میرے قبلی والے کا جو میرے اوپر احسان ہے وہ کسی اور پہ نہیں ہو سکتا. درود کے ساتھ زندگی کی سانسیں ہیں، زندگی کا نظام ہے، اور جس سے درود کی نعمت چھن گئی وہ ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بات ایک اور یاد آئی. کسی نے کہا حضرت یہ غیر مسنون درود پڑھتے ہیں. کہا کہ تو نے مسنون درود بتا کتنا پڑھا. تو کہتا نا کہ یہ وہ درود پڑھتا ہے جس حدیث میں نہیں آتا. تو کہنے لگا اچھا تو بتا تو نے مسنون درود کتنا پڑھا، تو نے مسنون درود کتنا پڑھا. کیا ہستیاں تھیں، کیا لوگ تھے کہ قرضہ لینے میں آیا بندہ. میں نے سنایا واقعہ پچھلی دفعہ آپ کو، پچھلی دفعہ سنایا تھا اس کشف الماجوب کے حلقے میں سنایا تھا، کشف الماجوب حلقے میں سنایا. ہاں علی بن عیسیٰ وزیر کا واقعہ کشف الماجوب کے حلقے میں سنایا تھا، پچھلے درس میں سنایا تھا. میں نے درس میں سنایا تھا. اس نے کہا شہد اور گھی چاہیے. غریب شاہ ابوبکر بن مجاہد کی خدمت میں آئے کہ غریب ہوں، شہد اور گھی چاہیے. پریشان ہوئے، ایسے پریشانی میں ڈوب گئے. آقا مدینے والے خواب میں تشریف لائے حالت بیداری میں، اسی ڈوبی کیفیت میں. فرمانے لگے علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے جا کے کہے کہ وہ نشانی یہ ہے، تو سوتے ہوئے 1000 درود پاک پڑھتا ہے، اور گزشتہ رات تو نے 700 پڑھا تھا کہ بادشاہ کا تیرے پر قاصد آیا تھا، اور 300 تو نے بعد میں پڑھا. ایک وہ بھی ہیں جن کے اوپر درود پاک کی نشانیاں بن کے آتی ہیں. ان کا درود سے پیار اتنا ہے، ان سے دم کی درود سے محبت اتنی ہے. میں نے ایک صاحب کو کشف القبور کا عمل بتایا کہ عمل پڑھو، صاحب قبر سے گفتگو. مجھ سے کہنے لگے، اکثر کرتے ہیں، مجھے تو ضرورت نہیں ہوتی، مجھے تو اپنا پتہ نہیں، میں کسی کی قبروں کے پردے کیا فاش کروں. مجھے کہنے لگے میں نے ایک تجربہ کیا ہے، جو حاملہ ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہیں ان کی قبریں بڑی وسیع پائی ہیں. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا زچگی کے دوران جو عورت فوت ہوتی ہے وہ شہید ہوتی ہے. کیوں جی؟ حدیث میں ہے. ایک دوسرا کہنے لگے کہ جن لوگوں کی زندگی میں درود پاک میں نے دیکھا ہے، درود پاک، ان کی قبریں بہت روشن ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے، ان کی قبریں روشن ہیں. قبروں سے مراد یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کی 60 سال کی زندگی نہیں، 60,000 سال کی زندگی نہیں، 60,00,000 سال کی زندگی نہیں، 60,00,000,000,000 سال کی زندگی نہیں، 60,00,000,000,000 سال کی زندگی نہیں، 60,00,000,000,000 سال کی زندگی نہیں. اگلی دہائیاں مک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. خربوں کے بعد فگرز میرے پاس نظر مجھے نہیں آ رہے، میری گنتیاں ختم ہو گئی ہیں. رب کی گنتیاں ختم نہیں ہوئی. جس درود پاک سے خربوں سال کی زندگی بن سکتی ہے، اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس میں روشنی اور سکون مل سکتا ہے. اس کے بچھو خچر خچر جتنے سانپ کا ڈسنا اور دکھوں کا نظام ختم ہو سکتا ہے، اس درود پاک سے مرنے کے پہلے کا نظام، مرنے پہلے کی زندگی کی راحتیں نہیں مل سکتی. ایک تسبیح تو کم از کم پڑھ لیا کریں، اور دھیان والی ہو جس میں میں ہوں، اور مدینے والے کے احسانات کا تصور ہو. کیا خوش قسمت آنکھ ہوگی جو درود پاک پڑھے اور میرے آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار اور خیال ہو، آنکھوں سے آنسو آ جائے اور آنسو کہے جا کے یا اللہ میں وہ آنسو تھا جو تیرے مدینے والے کی محبت میں گرا تھا، تیرے آقا مدینے والے عشق میں، کیا وہ آنسو تھا. تو ایک تصویر ایسی ہے جو میرے آقا مدینے والے کی محبت میں ہو، اور ایسا یقین سے ہو، عالم میں سکون، عالم میں چین اور عالم میں راحت ایسے چھاؤں کر جائے گی، ایسے چھاؤں کر جائے گی، ایسے چھاؤں کر جائے گی عالم میں، ایسے سکون اور راحت چھاؤں کر جائے گی. یقین جانیے ایک عرب مسلمان ہونا اگر اور ایک تسبیح روزانہ پڑھ لے, ایک تسبیح تو 100 عرب درود پاک پڑھا گیا, کتنے پڑھا گیا؟ 100 عرب پڑھا گیا, اندازہ ایسے ہے. تو یقین جانیے درود پاک تو ایک دفعہ بھی پڑھا جائے کائنات میں نور کی روشنی اور جھلک آ جاتی ہے. درود پاک ایک دفعہ پڑھا جائے کائنات میں ایسے جھل مل, اور درود پاک ایک دفعہ پڑھا جائے کائنات میں سکون کی ایک ہوا چلتی ہے. جو گھرانہ کیسا ہوگا جس گھرانے میں درود پڑھا جاتا ہوگا, جہاں بیٹی بھی درود پڑھے, جہاں اما بھی درود پڑھے, جہاں بہو بھی درود پڑھے, جہاں باپ بھی درود پڑھے, جہاں زندگی میں درود کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. جو کہے مجھ سے سب کو چھوٹ سکتا ہے پر درود نہیں چھوٹ سکتا, آقا مدینے والے پر درود و سلام نہیں چھوٹ سکتا, وہ گھرانہ کیسا خوش قسمت ہوگا. آج کائنات میں روشنی بہت ہے, سکون نہیں ہے. آج دنیا میں پھل بہت ہیں, ذائقے نہیں ہیں. آج دنیا میں پھول بہت ہیں, خوشبو نہیں ہے. آج دنیا میں مٹھاس بہت ہے, رس نہیں ہے. آج دنیا میں زندگی میں انسان بہت ہیں پر ان کی زبانوں پہ درود نہیں ہے. اور تیسرا سکون کا دروازہ بھی سن لیں, اور بڑا اہم دروازہ ہے. وہ سکون کا دروازہ یہ ہے, جس نے سکون دینا ہے نا اس کی منت کریں عظمت کے ساتھ. سکون کی چابی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس ہے نا. اللہ چاہے بے سکونیوں کی بارشیں کر دیں, اللہ چاہے سکون کا می برسا دے, اور اللہ چاہے سکون کو زندگی میں ایسے ڈھال دے, وہ اس کے پاس ہے. اور وہ ہے اس کی طاقت اور قوت کا اظہار. ایک یہ ہے کہ میرے لفظ ہوں, ایک یہ کہ اللہ تو بتا تجھے کون سے لفظ ایسے ہیں جو تجھے محبوب ہیں, اور جن لفظوں کو میں پڑھوں اور تو سکون کائنات پہ اور میرے دل پہ. اور جب سکون آئے گا پھر کیا ہوگا, پہلے ان لفظوں سے پہلے بتا دوں, آج ایک خاص لفظ بتا رہا ہوں. جن لفظوں سے سکون, جب سکون آئے گا پھر کیا ہوگا, پھر فصلوں میں کیڑے ختم ہو جائیں گے, پھر بیماریاں ہسپتالیں ختم ہو جائیں گی, پھر حکیم جو ہے ان کی دوائیں نہیں بکیں گی. اگر بکیں گی کہ تھوڑی سی کوئی بندہ ایسے لے گا کچھ ہو, پھر ڈاکٹروں کی دوائیں نہیں بکیں گی, پھر میڈیکل سٹور خالی ہو جائیں گے, پھر حکیم سبزی بیچنا شروع کر دیں گے اور ڈاکٹر پھل بیچنا شروع کر دیں گے, پھر ہسپتالیں, پھر کچہریاں, پھر عدالتیں, پھر جھگڑے, پھر نفرتیں, پھر کائنات کے اندر نعرے اور مال روڈ کا بلاک ہونا, اور بادشاہوں کو گالیاں, فوج کو گالیاں, واپڈا کو گالیاں, فلاں کو گالیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک محبت, پھر پیار, پھر امن. پھر ہندو مسلمان رہتے ہوں گے تو امن سے, عیسائی مسلمان رہتے ہوں گے تو امن سے, مسلمانوں کے آپس میں فرقے رہتے ہوں گے تو امن سے. پھر دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث بن کے زندگی کا ٹائٹل نہیں ابھاریں گے, پھر آپس میں ایک انوکھا پیار ہوگا. جب سکون آئے گا کائنات سے, اوپر سے, عرش سے کائنات پہ, پھر نقشے, پھر حالتیں, پھر کیفیتیں, پھر انسانوں کے لہجے, پھر لفظ, پھر اڑنا, پھر بچھونا, پھر دن, پھر رات بدل جائیں گے. جب سکون آئے گا پھر غربت ختم ہوگی, تنگ دستیاں ختم ہوگی. جب اوپر سے رحمت سکون کی شکل میں آئے گی پھر مشکلیں ٹل جائیں گی, کام بن جائیں گے. پھر بیٹیوں کے شادیوں کے نظام بہتر, بیٹوں کی شادیوں کے نظام بہتر, پھر اولادیاں ختم, پھر روزگار کے راستے کھلیں گے, پھر ملک میں راہیں سکون کی کھلیں گی. جب سکون آئے گا اوپر سے فیصلے ہوں گے. اور اس سکون کا تیسرا گر بتاؤں میں آپ کو, وہ ہے خود تیسرا کلمہ, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مولا تیرے راستے کون سے, تیرے دروازے کون سے, کون سی چابیاں ہیں؟ ایک میں اپنی چابیاں لگاؤں, ایک یہ تو بتا دے. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ وہ کلمے ہیں, کلمتان خفیفہ, یہ وہ کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور عرش پہ بڑے بھاری ہیں اور وزن میں بہت زیادہ ہیں, اور ان کے پڑھنے سے تمہارے مسائل حل ایسے ہوں گے تم سوچ نہیں سکتے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کے کپڑے کی دکان چھوٹی سی, سننے کا واقعہ ہے, کام دے گا آپ کو, میرا آنکھوں دیکھا واقعہ, چھوٹی سی کپڑے کی دکان. میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کے نا کچھ یوں ایسے کپڑا اوڑھ کے, میں نے ایک دفعہ ہے نا ان سے میرے ایک تعلق تھا, میں نے ایسے ایک دم کپڑا اٹھایا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے, مراقبے میں لگے ہوئے ہو, مجھ سے کہنے لگا ہاتھ میں ایسے تسبیح تھی. ہوں اچھا, میں نے کہا تسبیح پڑھ رہے ہو, پھر میں نے کہا, ایک دم میں نے پوچھا کیا کر رہے تھے, کہنے لگا بھائی بڑی باتیں میرے پاس ہو نہیں سکتی, کوشش پوری کرتا ہوں, تین تسبیحات دھیان والی میں نے کبھی چھوڑی نہیں, تین تسبیحات دھیان والی کبھی میں نے چھوڑی نہیں ہے, اور چھوٹی سی کپڑے کی دکان ہے, آج میری سیل ہوئی ہے 350 روپے کی, اور اس میں سے 25 روپے میں نے گھر کے خرچے کے اٹھائے ہیں, باقی رکھ دیے ہیں. یہ ان کی زندگی تھی, اور آج میں نے اس دن ان سے کہا, مجھے ملے, بوڑھے ہو گئے ہیں, میں نے کہا وہ تین تسبیحات, مجھے کہنے لگے کوئی پڑھ کے دیکھے, رب نہ دے تو, کہنے لگا بات ہی اور ہے, تیرے سامنے ہے, میری جو تو مجھے پاس تو تین تسبیحات تھی, چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی, آج کپڑے کا بہترین کاروبار ہے, فیبرکس کپڑے کا لاجواب سبجیکٹ ہے, مجھے وہ چھوٹی سی دکان, وہ تنہائیوں میں لپٹ کے بیٹھنا, وہ چادر اوڑھ کے تنہائیوں کی تلاش, میرا وہ چادر کا کھینچنا, اس کا ہوں کرنا, اور پھر بعد میں بتانا کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا, کچھ نہیں کر سکتا, پر تین تسبیحات میں نے کبھی نہیں چھوڑی. مولا کون سے ایسے لفظ بول ہیں میں عرض سے تیری رحمت کو متوجہ کر لوں, اور تیری رحمت کو میں متوجہ کر لوں, تو اللہ فرماتا ہے ایک تیرے بول ہیں خود, ایک ہمارے بول ہیں جن کو ہم نے پسند کیا ہے, انہی بولوں سے مانگ, ویسے ہی ہمیں پسند ہیں, تو بولے گا اور پسند آ جائیں گے, تیری پسند ہماری پسند جب ملے گی پھر رحمت کے دروازے کھل جائیں. جن بولوں کو میرے رب نے پسند کیا, تیسرے کلمے کے بول میرے اللہ کے پسندیدہ ترین بول ہیں, میں بھی ان کو اپنی پسند میں لے آؤں, میری اللہ کی پسند اور میری پسند ملے گی, جب خالق اور مخلوق کی پسند ملے گی, دو پسند اکٹھی ہوں گی, ایک تیسری پسند آئے گی, وہ پسند کیا ہے, وہ سکون ہے, وہ چین ہے جو مجھے پسند ہے, جو عالم کو پسند ہے, جو دنیا آج اس کی تلاش میں ہے, وہ آب حیات ہے. اس آب حیات کی تلاش میں سکندر بھی نکلا اور دارا بھی نکلا, آب حیات کی تلاش میں ایسا پانی پیئے کہ پھر کبھی مرے ہی نہ, اور یہ آب حیات ہے تیسرا کلمہ. گھر بس جاتے ہیں, زندگی لوٹی چین پہ آ جاتی ہے. اور میں جو تین سال تک غور سے سنیے گا, تین تسبیحات کو صبح شام اہتمام سے کرے, یقین سے کرے, توجہ سے کرے, 3 سال تک جو بندہ صبح شام یہ تین تسبیحات, تیسرا کلمہ, درود شریف, استغفار, تین تسبیحات کرے اہتمام سے 3 سال تک, اب آگے وعدہ سنیں, اور یہ بات 1, 2, 3 نہیں لاکھوں بارہا دفعہ آزمودہ ہے, اللہ مرنے سے پہلے اس کو وہ اس کا محل دکھا دیتے ہیں جس میں اس نے مرنے کے بعد رہنا ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی کمال کی بات ہے. 3 سال جو بندہ اہتمام کے ساتھ یہ تین تسبیحات کرے, اب بولو یہ تین تسبیحات کوئی بڑی ہے, 100 دفعہ تیسرا کلمہ, 100 دفعہ درود پاک اور 100 دفعہ استغفار, بس کون سی مشکل ہے. جو اہتمام سے کرے, یقین سے کرے, ڈسپلن سے کرے, توجہ دھیان سے کرے, 3 سال تک اللہ پاک مرنے سے پہلے اس کو وہ گھر دکھا دیتے ہیں, جنت کا محل جس میں جا کے اس نے رہنا ہے. سکون کی تلاش ہے تو سکون کی راہیں مدینے والے کے پاس ہیں، اور مدینے والے نے راہیں لی ہیں اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ سے، پر یہ سکون کے راستے، سکون کی منزل، سکون کی طرحیں یہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی سکون نہیں، اس کے علاوہ کوئی چین نہیں۔ جانے ہیں دنیا میں جہاں ڈھونڈ لو، دنیا میں جہاں تلاش کرنا ہے کر لو، ریسرچ کے نام پہ اور کھربوں ڈالر لگانے ہیں لگا لو، لے کوئی سکون کی گولی آج تک نہیں مل سکی، کوئی سکون کی کھڑکی نہیں کھل سکی، کوئی امن کی راہیں نہیں مل سکیں گی سوائے مدینے والے کے، کہیں نہیں مل سکیں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر مدینے والے کا نام نہ ہوتا، اور اگر مدینے والے کی محبتیں اور ان کی سفارشیں اور توقعات نہ ہوتی، اور ان دعاؤں کا جس دعا کو وہ قیامت کے دن سفارش کریں گے وہ دعا استعمال نہ کرتے، تو پھر راستہ کوئی نہ ہوتا، پھر ایک راستہ ہوتا کہ مر جائیں اس دنیا سے، اپنے آپ کو مٹا دیں۔ لیکن نہیں، راستہ ہے، منزل ہے، اور وہ یہ راستے اور یہ منزلیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ منزلیں ہیں۔ میری اتنی دیر کی گفتگو میں جو میں نے منزلیں بیان کی ہیں، کیا ناممکن ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی ایسی ہے جو کوئی شخص نہ کر سکے؟ ان پڑھ سے ان پڑھ تھوڑی سی ہمت کر لے، درود پاک یاد کر لے، استغفار یاد کر لے، تیسرا کلمہ یاد کر لے، یہ کر لے، اور بتاؤں تیسرے کلمے، درود شریف، استغفار، ان تین تسبیحات میں رزق بے بہا پڑا ہوا ہے، عزت، رحمت، برکتیں، مشکلات کا حل، مسائل کا حل، زندگی کی ناکامیوں کا حل، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے کے لیے راہیں اور راستے، اور در بدر زندگی کو بس کہ آپ کہتے ہیں اس کا حل صرف در بدر، میں کہتا ہوں ان تین تسبیحات میں زندگی ہے، تین تسبیحات میں رحمت ہے، تین تسبیحات میں راحت ہے، اور ان تین تسبیحات میں مدد ہے، کرم ہے اور فیض ہے۔ ان تین تسبیحات کا اہتمام کریں، سکون مل جائے گا، اور سکون کے ملنے سے مراد صرف سکون نہیں، سکون کے سارے اسباب مل جائیں گے، سکون کے ساری راہیں، سکون کے سارے راستے، اور سکون کی ساری کیفیتیں مل جائیں گی۔ مشکل یا آسان؟ مشکل آسان؟ ابھی بیان کروں، کہنے لگے ستونی کو کیا حال ہے، بیٹھا میں سامنے، ابھی بات چلاؤں اور نہیں، میں کہتا ہوں اب بیٹھ کے اس کریم کا نام لیں دل کی کیفیتوں کے ساتھ، ایسا بےتاب دل ہو، ایسا بےتاب دل ہو، کہنے لگے اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے، سبا کون ہے، اب حکیم طارق، اب بس، اب تو اللہ کا نام دلوا، ذکر کروا، یہ دل بےتاب ہے اس کا نام لینے کو، یہ قلب قلب، یہ رگ رگ، یہ روح روح، میری بے چین ہے، میں اللہ کا نام لوں اور اللہ کے جذبے کے ساتھ، اور اللہ کا نام لوں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اللہ کا نام لوں اللہ کے یقین کے ساتھ۔ ابھی ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، ایسے جذبے کے ساتھ کریں، ادھر ادھر مت دیکھیں، جس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے، گردے کا درد، جگر کا درد، پیٹ کا درد، جسم کا درد، ہائے ہائے لگی ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ میری کوئی ہائے ہائے کو دیکھ رہا، دیکھتے ہیں، وہ تانگ جھانگ کرتا ہے، اسے تو اپنا ہی ہوش نہیں ہوتا، اسے تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اور ویسے ہی جس کو ہائے ہائے لگی ہوتی ہے، اور لوگوں کو بھی نیند خراب کر دیتا ہے، کہتا ہے بھائی اس کو یہاں سے ہٹاؤ، ہمیں نہیں سونے دیتا، کیوں؟ اس کو لگی ہے، اسے لگی نہیں، تیرے دل میں لگی ہے دعا کے آتش عشق میں، تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے، لگی ہے اس کے دل میں۔ اللہ کا نام آپ بیٹھ کے لیں گے، ذکر خاص، پھر سلطان الاذکار، اسم اعظم، قادری سلسلے کا ذکر بیٹھ کے، اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور سچے جذبے کے ساتھ، اور پورے وجدان کے ساتھ، یہی نام ہے، یہ اسم اعظم ہے، یہ ذکر خاص ہے، یہ ختم خواجگان ہے، ارے اسی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہم تسبیح خانے میں جاتے ہیں، ہمارے کام بن جاتے ہیں، ہماری مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہم تسبیح خانے میں نام بھی جائیں جو پورے ورلڈ میں کہتے ہیں، ہم درس سنتے ہیں ہماری مشکلیں ٹل جاتی ہیں، ہم درس سنتے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ہم درس سنتے ہماری نامرادیاں مرادوں میں بدل جاتی ہیں، ہم درس سنتے ہماری بیماریاں شفاؤں میں بدل جاتی ہیں، یہ اس اسم اعظم کی وجہ سے جو اسم اعظم پڑھا جاتا ہے، اس اسم اعظم کی وجہ سے جو اسم اعظم ایک نہیں بے شمار لوگ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو تجھے مجھے نظر نہیں آ رہے، اسم اعظم ہے اللہ کا جو پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے لوگوں کی مرادیں، لوگوں کو مرادیں ملتی ہیں، لوگوں کی بلائیں ٹلتی ہیں، لوگ آ کے تسبیح خانے کا رخ کرتے ہیں، کہتے تسبیح خانے جائیں گے، وہاں کے درس میں شامل ہوں گے اور دعا میں شامل ہوں گے اور ہماری بلائیں ٹل جائیں گی، ارے مخلوق کی ٹلتی ہے تو آتی ہے، ورنہ کس کے پاس وقت ہے، جو روز بروز مجمع بڑھ رہا نیٹ کا بھی تسبیح خانے کا بھی، ایسے نہیں ہیں دیوانے نہیں ہیں، لوگوں نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوئی ہیں، لوگ خود بہت بڑے سپیکر بن گئے ہیں، لوگ بہت بڑے اسکالر بن گئے ہیں، آج معلومات بہت زیادہ ہیں لوگوں کے پاس، میرے پاس کوئی، میں مجھے تقریریں کرنی نہیں آتی، یہ قرآن و حدیث علماء کو اللہ برکت عطا فرمائے، میں ایسے ٹوٹ کے بیان کرتا ہوں، مخلوق خدا کو ملتا ہے تو مخلوق خدا آتی ہے، اور کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، میں بھی منگتا سارے منگتے، میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کو لے کے، میں لوگوں کو اللہ کے پاس، اللہ کا نام دیتا ہوں تو اللہ کے پاس ہی بھیجتا ہوں، پھر اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے کہتا ہوں، مولا میں خالی تھا، میرے خالی در سے خالی جاتا تو کیا حرج تھا، میں تو خود بھکاری اور فقیر تھا، مولا میں تجھ سخی کے دروازے پہ فقیروں کو بھیج دیتا ہوں، خالی نہ بھیجنا، تیری رحمت اور تیرا کرم ان کو خالی نہ بھیجے، ان کو عطا کر دینا، اور رب دے دیتا ہے، لوگ تسبیح خانے میں اس لیے خواتین مرد آتے ہیں، ان کو ملتا ہے اور اس اسم اعظم کے نام کی برکت سے ملتا ہے، اب بیٹھ کے اسم اعظم پڑھیں گے، یقین کی توجہ سے، یقین سے اور پوری طاقت سے اور پورے دھیان سے اور پوری طلب سے، اور پھر گڑ گڑا کے بیٹھ کے دعا مانگیں گے، اور انشاءاللہ قبول ہوگی، وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، انشاءاللہ قبول، قبول اور ضرور قبول، مولا ہم تجھ سے توقع رکھ رہے ہیں قبول کی، خود ہی تو فرماتا ہے، میرے بندو تم مجھ سے جیسے جس طرح کی توقع رکھو گے میں تمہارے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا، آقا ہم قبولیت کی توقع رکھ رہے ہیں، اب قبول فرما لے، کچھ اعلانات ہیں یہ توجہ فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جو کہ خاص قبولیت کی گھڑی آنے والی ہے، حامیم لا ینصرون 313 دفعہ، سارے نظام درود محل تسبیح خانہ، میرا میری نسلیں، ابکری رسالہ، میرے ساتھی، یہاں کا سارے نظام، اس کا حفاظت، کفایت، کفالت کا تصور کر کے مخلصین مسلسل پڑھیں، اور پوری دعاؤں کے ساتھ، گڑ گڑانے کے ساتھ، نیٹ پہ بعض حضرات تسبیح خانے میں بھی اور موتی مسجد میں بھی، بعض خواتین بعض مرد مجھ سے اپنے رشتے ناطے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرف سے اجازت ہے، اور عجیب و غریب کہانیاں بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے بھی آپ حضرات سوچیں، روحانی منزل درود شریف، درود محل روحانی منزل تسبیح خانہ، اعمال کا ہدیہ اللہ سے مانگنا، اللہ ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، کبھی در در کا بھکاری نہ بنا، ایک ہی در کا بھکاری بنا، اپنے روحانی اور طبی تجربات و مشاہدات فیس بک، نیٹ، ای میل پہ لکھیں، خط کے ذریعے لکھیں، تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں، ذکر، اعمال، مراقبہ، خدمت کے لیے، اور یہاں پر خدمت کرنے والوں کو ہدیہ بخشیش ہرگز نہ دیں، یہ ہماری ترتیب میں نہیں، اور معاملات اپنی ثوابدید پر کریں، ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، شجرہ طیبہ، منتخب حدیث ضرور پڑھا کریں، اور جس کے پاس آداب معرفت بڑی کتاب نہیں ہے وہ ضرور لے اور پڑھے، وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، گاڑیوں کی موٹر سائیکل کی پارکنگ میں مسلسل تعاون کریں تاکہ راستے بند نہ ہوں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اور تمام افراد یا حفیظ و شاہ سلام نظام حفاظت کا 11 بار یا 1 تسبیح ضرور پڑھیں، فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں، مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، گلی میں راستوں میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، اپنے جوتے اور جیبوں کی حفاظت کریں۔ اب دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، میری طرف دیکھیں، لوگ ابھی مجالس سے مجذوبی ہوتی ہیں، لوگ لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نے لوگوں کی تکلیف کے پیش نظر دھکے لگتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو میں نے پیچھے سے دروازہ نکالنا آنے والے جانے والوں کا، تو کیا آواز اٹھتی انہوں نے کہ جی غریب لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتا، امیروں سے ہاتھ ملاتا ہے، لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ جب میں نے ہاتھ ملانا شروع کیا اس نے کہ جی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، ملاتا نہیں ہے، ہم ہاتھ چومنا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ ہاتھ ملا کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ ہاتھ ملاتے ملاتے ایک بندے نے ایک دفعہ کاٹ بھی لیا تھا، پچھلے دفعہ ایک بندے کے ہاتھ ملاتے ملاتے 40,000 کا موبائل نکلا گیا اور جیب سے پیسے نکلے گئے۔ یہ لائن بنتی ہے، اور مجھے اس لائن سے اتنی کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میری کیا اوقات ہے کوئی میرے لیے لائن بنائے ہاتھ ملانے کے لیے۔ اب میں پیچھے سے نکل کے جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی نفرت کرتا ہے، ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کرتا۔ اب آگے سے ہاتھ ملاتا ہوں تو بھی اللہ کے بندے راضی نہیں، ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب میں بتائیں کیا کروں، آپ ہی فیصلہ کریں۔ یہ پیچھے سے راستہ کھڑکی دیا، ہم نے راستہ نکالا تاکہ میری وجہ سے اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس پہ اللہ کے بندوں نے شور شرابہ کیا، اعتراض بھی کیا، کچھ محبت کرنے والوں نے بھی چاہا کہ ہم ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب ہاتھ ملاتا ہوں تو اللہ کے بندوں کو دھکے لگتے ہیں، خود مجھے دھکے لگتے ہیں بہت زیادہ، اور لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ میں کیا کروں۔ اب جمعرات کو یہاں خدمت کے لیے مرد حضرات تشریف لایا کریں، بڑی عمر کے اور ریٹائرڈ افراد اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے اللہ سے مانگیں تسبیح خانے میں۔ ابھی لنگر چلے گا مجالس سے مجذوبی، اس کے بعد نماز کے بعد پھر لنگر سمیٹ لیا جاتا ہے، پھر احباب بعض وقت دیر سے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے انہیں۔ خواتین ہر حال میں دست میں شامل ہو سکتی ہیں، بیعت ہونے والی خواتین اپنے نام وہاں موجود خدمت کرنے والی خواتین کو لکھوا دیں، گلی میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، اور سیڑھیاں خواتین لے کر نہ بیٹھیں۔ اور آج خواتین کو جو بار بار اعلان کیا گیا، اس میں منت بھی ہے ان کی، وہ مہربانی کریں ایسا نہ کریں، شور کرتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ۔ آپ سے مہربانی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اور جو حضرات لنگر پکانا جانتے ہوں لنگر کے نظام کے سلسلے میں، وہ ہمارے دفتر سے ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو، درس کے بعد یہ سامنے جہاں سپیکر کا کمرہ ہے وہاں رابطہ کریں، لنگر کے سلسلے میں پکانا جو جانتے ہوں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب کیا خیال ہے، بیتابی بڑھ گئی ہے، قبولیت کی گھڑی، ذکر خاص ایک خاص دعا ہے، اس کا ایک ایک لفظ قبولیت کا ہے، ایک ایک حرف قبولیت کا ہے، ایک ایک لفظ قبولیت کا ہے ذکر خاص۔ تو اس کو قبولیت کے لیے اللہ سے مانگیں، اور گڑ گڑا کے مانگیں، جتنا درد سے مانگیں گے اتنا اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ یاد رکھیے گا، بے طلب کی دعا کو توجہ نہیں فرماتے، طلب والی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہ حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
Yeah. لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله الحليم الكريم يا حليم يا كريم يا علي يا عظيم يا كريم يا كريم يا كريم کرم کے فیصلے فرما، ایمان اور ہدایت کے فیصلے فرما، برکت اور عافیت کے فیصلے فرما، مولا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے، چاہتوں کی دنیا بدل دے، بدل دے مولا عالم کو بدل دے، صورت اور سیرت بدل دے، نقشے اور جلوے بدل دے، پوری امت کو کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، اعلی اخلاق دے دے اور برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے، صدا اپنے در کا منگتا بنا، صدا اپنے در کا منگتا بنا، صدا اپنے در کا بھکاری بنا، صدا اپنے در کا منگتا بنا، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما، کملی والے مدینے والے کی محبت سے منور فرما، اور ہمارے دلوں کو صحابہ آل کی محبت سے منور کر دے، اولیاء کرام کا ادب عطا فرما، ادب دے دے، ادب دے دے مولا، بے ادبی اور غصاخی سے بچا، الہی ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری سب سے بڑی ضرورت مولا تو ہے، الہی کچھ تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، اللہ تو مل گیا سارا مل گیا اور سب کچھ مل گیا، اپنی ذات کا تعلق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی ذات کی معرفت کے لیے قبول فرما اور محبت کے لیے قبول فرما اور کرم اور فیض کے لیے قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، جو مشکلات میں اٹکے ہیں ان کی مشکلیں دور فرما، اللہ جتنے رونے والے ہیں سب کے آنسو گرنے سے پہلے پہلے مولا ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، مشکلات میں پھنسوں کی مشکلیں دور کر دے اور غم دور کر دے اور مشکلیں حل کر دے، اللہ تو ہمارے مسائل حل فرما، تو ہماری مشکلیں دور فرما، تو پریشانیاں دور فرما، غم دور فرما، اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، کچہریوں کی ایوانوں کی حفاظت فرما مولا، چھاونیوں کی حفاظت فرما، گھروں بازاروں کی حفاظت فرما، بادشاہوں وزیروں مشیروں فقیروں کی حفاظت فرما، اللہ غریب مالدار کی حفاظت فرما، بیٹیوں اور ماؤں بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری جان و مالوں کی حفاظت فرما، الہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارے مال اور جان کی حفاظت فرما، یا اللہ تسبیح خانے کا غیب سے نظام چلائے رکھ، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، عافیت کو متوجہ فرما، عافیت کو متوجہ فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، یہاں آنے والا کوئی خالی نہ جائے مولا، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، ان کے دامن بھر دے، ان کو مول اللہ رنگ و رنگ کر دے، مالا مال کر دے، ضرورتیں غیب سے پوری فرما، بیماریاں غیب سے دور فرما، مشکلیں غیب سے حل فرما، پریشانیاں غیب سے دور کر دے، ہر مشکل کو یا اللہ نجات دے دے۔ اے اللہ تو غیب سے اپنی رحمت متوجہ فرما، اپنا فضل متوجہ فرما، اپنا کرم متوجہ فرما، کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما۔ ہمارے جھکے سر دیکھ، ہمارے اٹھے ہاتھ دیکھ، ہمارے ٹوٹے لہجے دیکھ، ہمارے بولتے لفظ دیکھ۔ اب متوجہ فرما اپنی رحمت کو، اب متوجہ فرما اپنے فضل کو، اب متوجہ فرما اپنے کرم کو، اب متوجہ فرما اپنی عطا کو، اب متوجہ فرما اپنے فضل کو۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ سارے بھکاری بیٹھے ہیں بن مانگے عطا فرما، سارے منگتے بیٹھے ہیں بن مانگے عطا فرما، شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما، اولاد کو نیکی اور حیا عطا فرما، ہماری آنکھوں اور کانوں اور جذبوں کو حیا دے دے اور لگام دے دے۔ اے اللہ نیٹ کی مصیبتوں سے امت کو بچا دے، اس کی غلاظتوں سے امت کو بچا دے، اور نیٹ کو امت کے لیے مفید بنا دے، خیر بنا دے۔ اللہ نیٹ کی خیر عطا فرما، اس کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، یہودی عیسائی کی حفاظت فرما، ہندو سکھ کی حفاظت فرما، ہر غیر مسلم مسلمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، جتنے بھی تسبیح خانے میں آئے مولا کسی کو خالی نہ بھیج، سب کو رنگ رنگ کر دے، سب کو مالا مال کر دے، سب کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اور سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھی انسانیت کو راحت، سکون اور چین کسی بھی شکل میں پہنچ جائے، انسانیت کی خدمت ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کسی نہ کسی راستے سے اللہ کے قریب ہو جائے اور بندوں کے دکھ بھی دور ہو جائے، اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنا کوئی مشاہدہ، تجربہ آپ کو ملا ہو، آپ نے پایا ہو، اپنے سے پایا ہو، یا اپنا کوئی تجربہ ہو طبی یا روحانی، تو ضرور بتائیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے، اور ادھر کون بتائے گا؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ کس نے ہاتھ کرے گا؟ آپ بتائیں گے۔ ادھر کون بتائے گا؟ کون سخی ہے جو اللہ کے لیے سخاوت کرے؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے مائک کیسے اٹھایا ہوا ہے اور کتنا قریب رکھا ہوں، پھر دیکھ لیجیے اسی طرح مائک، اور اس میں سوال نہ کیجیے گا، اپنے مشاہدے اور تجربے بتائیے گا۔ جی بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابراہیم جہانی۔ کچھ عرصہ پہلے میری چھوٹی بیٹی تقریباً ڈیڑھ ماہ کی، وہ مغرب سے عشاء تک تقریباً مسلسل روتی رہی، تو میں اکیڈمی پر آتا ہوں، جب میں گھر گیا تو میری والدہ نے بتایا، تو ہم اسے موٹر سائیکل پہ بتا کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے۔ تو جیسے میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ یہ درود پیار میں مسلسل پڑھتا رہا، اور جب میں گھر ادھر سے ڈاکٹر تک پڑھتا گیا، تو کچھ فیصلہ طے کرنے کے بعد بچی بالکل خاموش ہو گئی، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو بالکل وہ خاموش رہی ہوئی تھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں عبد الحمید کا نام ہے, جہانیہ سے تعلق ہے. تو پچھلے دن میں آفس سے آ رہا تھا, آپ صاحب نے جو بتایا تھا کہ سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام پڑھا کریں, تو میں نے باقاعدگی سے یہ ایک ہفتہ ہوا ہے شروع کیا, کھلے عام پڑھتا ہوں. تو میں چوک کمارا والے سے آگے آ رہا تھا, جس سواری میں تھا تو پہلے کمانڈو والے اور کچھ پولیس والے باقی بھی تھے, وہ کھڑے تھے, چیکنگ کر رہے تھے تمام سواریوں کو اتار کر, ایک ایک کر کے ان کی تلاشی لیتے تھے. جب انہوں نے میرے والے سواری سے بندے اتارے تو تمام کی تلاشی لی, جب میں اترنے لگا کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں محترم آپ بیٹھے رہیں, تو باقی سب کی تلاشی لی, مجھے بیٹھا رہنے دیا. تو سواری کہتی ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے, میں کہا مجھے تو نہیں پتا یہ کیا مسئلہ ہے, یہ مجھے نہیں یقین ہے کہ یہ برکت تھی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ندیم اقبال نام ہے, جہانیہ سے ہوں اور میں نادرا میں جاب کرتا ہوں, فیلڈ ڈیوٹی کرتا ہوں. جلال پور پیر والا میں آپ تشریف لائے, وہاں ایک وظیفہ بتایا ہے, یا لطیف ہوں یا علیم ہوں یا خبیر. آپ نے اجازت دی, میں نے پڑھنا شروع کیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ چار بندوں کو ہٹ کرنا ہوتا تھا ہم لوگوں نے, ان کو مل کے بھی سارا دن میں یوں فیل ہوتا تھا کہ سارا کام باقی رہ گیا ہے, اور رات کو وہی ٹینشن ہوتی تھی کہ صبح کام ابھی ٹائم نہیں پڑا ہے. جب سے یہ وظیفہ بائک پہ چلتے ہوئے پڑھتا رہتا ہوں, تو صرف دو دن پہلے کی بات ہے, تقریباً چار کی بجائے میں 16 بندوں سے مل کے آیا اور 4 بجے میں گھر واپس آ گیا, 10 بجے نکلا ہوں, اور ساری ٹینشن ساری پریشانی اور یوں فیل ہوا کہ سارے سال کا کام کم اتر کے آیا. جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے پچھلے سال پہلے میرے دوست کی چابی گم ہو گئی تھی, تو اس نے آ کے مجھے بتایا, ہم دوست کرتے بیٹھے رہے تھے کہ میری چابی گم ہو گئی ہے. تو میں 2-3 دفعہ چکر بھی لگایا ہوں بٹ مجھے چابی نہیں ملی. تو میں نے سب سے کہا کہ یار ربی منہ سے ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, تو سب نے اوپر نہ پڑھا, صرف میں نہیں پڑھا. تو جب میرے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو ان کو چابی مل گئی. وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے بھی یہاں سے گزر گیا ہوں 3-4 مرتبہ تک, مجھے یہاں پہ چابی نہیں ملی.
السلام علیکم. جی میں آپ کو اپنا روحانی ٹوٹکا سنانا چاہتا ہوں, کہ جو آپ کے پروسیس سے مجھے پتا چلا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں میں مالش کرنی چاہیے. میں نے اپنے والد صاحب کو یہ بتایا, ان کے پاؤں میں تکلیف رہتی تھی, تو انہوں نے کوئی 40-45 دن کیا, تو اس کی وجہ سے ان کے جو تکلیف تھی پاؤں میں وہ بھی ختم ہو گئی. اور جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو ان کے پنڈلیوں پہ اور پاؤں کے اوپر سوج پڑ جاتی تھی, اس کی وجہ سے وہ بھی اس کو بھی کافی فائدہ ہوا. شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ 2-3 طرح سنے تھے, اقبال کتنا ہی اگر اللہ تلا جانا تو لگا پی ہوا کر, یہ 2-3 جگہ آزمایا ہوا ان شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈلیوری کے معاملے میں یہ بہت اچھا عمل ہے, جو بھی کرے گا ان شاء اللہ فیاض ہوگا, سرجری سے بچ جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی میرا سبا سے تعلق ہے, حال ہی میں عمرہ کر کے آیا ہوں, وہاں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں سے ایک خاص واقعہ, کچھ لوگ ہوٹل کی وجہ سے لڑ رہے تھے مکہ شریف میں, تو بزرگ تھے کافی اس کے, انہیں 10 لوگ عورتیں بھی تھی ساتھ, تو میں نے ان کو ایک سائٹ پہ جا کے وظیفہ بتایا حضرت کا, یا حفیظ ہو یا اسلام ہو, تو کافی آپس میں بحث ہوا سا, گالی گلوچ کر رہے تھے, وہ ہوٹل ہی دے رہے تھے. ابھی انہوں نے جسٹ پڑھا ہی ہے 10 دفعہ 10 بار ہی پڑا ہوگا الحمد للہ حضرت صاحب کے دعاؤں سے, تو فوراً ہی وہ جو کاؤنٹر پہ تھا ہوٹل کا ملازم, اس نے فوراً ہی کہا جی بابا جی میں آپ کو دیتا ہوں 5 روم کا بیڈ, 4 روم کا بیڈ, تو ایسے یا حفیظ و یا اسلاموں کی برکات سے 9-10 واقعات ہوئے. ایک میں سنار کی دکان پہ گیا, اس کا مجھے دکھاتے ہوئے کوئی چیز گم ہو گئی, تو میں بڑا پریشان ہوا, مجھ سے لڑنے لگ گیا, تو میں نے فوراً ہی یا حفیظ و یا اسلاموں والا اپنے دلی دل میں پڑھنا شروع کیا. ابھی پڑھنا شروع کیا تو حضرت کی دعاؤں سے فوراً ہی وہ مسئلہ حل ہو گیا, وہ نیچے کی سونے کی چیز گری ہوئی تھی فوراً مل گئی. تو ایسے کافی واقعات ہوئے میرے ساتھ, یا پھر یا اسلام کو کچھ مانگ جانتے ہو.
السلام علیکم. نبی رحمۃ اللہ لاہور سے. سفر پہ جاتے اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سفر پر چکر لگتا ہے گاڑی کے اوپر اکثر عموماً ہوتا ہوں. اس میں یہ جس وقت گاڑی پہ سواری پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس میں ایک دعا عزیز نے بتائی ہوئی ہے, بسم اللہ توکل تو رب لا حول ولا قوت الا باللہ. تین دفعہ یہ اور تین دفعہ بسم اللہ علی دینی, یہ جو پوری آیت ہے یہ تین دفعہ. اور اس میں یہ ہے کہ اکثر کا میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے میں تو بہت دفعہ بچا ہوں. ابھی لاسٹ ٹائم میں ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا بچوں کی طرف, تو ایک آیت ہے جو کہ ہوتے ہیں بزائی ہوئے سورت اول کی آخری لاسٹ دو آیات, تو وہ پڑھ رہا تھا. اور میں واپسی آتے آتے رستے میں سو گئے گاڑی کے اوپر, تو بالکل آنکھ لگی میرے آگے 22 ویلر ٹرالا جا رہا تھا, تو مجھے نہیں پتا اچانک اس کے پاس جا کے میرے کو بہت آنکھ کھل گئی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا میرے ساتھ, اتفاقاً کافی دفعہ یہ معاملہ ہوا کہ میں تصویر جا رہا ہوں لیکن ہوتا یہ کہ آگے دو تین دفعہ ایسا ہوگا کہ میری مکمل آنکھ آ گئی, لیکن جب گاڑی کے پاس جاتا ہوں تو منہ اللہ پاک جو ہے آنکھ کھول دیتے ہیں. اس آیات کے برکت سے رسول پڑھا کہ آخری دو آیات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم ہے. میں باقاعدگی سے اپنی تنخواہ برکت والی تھیلی میں ڈالتا ہوں اور 129 بار میرے سب گھر والے اس میں پڑھتے ہیں سورہ کوثر 129 بار. تو اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ آسانی سے مہینہ گزر جاتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی بچہ بیمار نہیں ہوتا, کوئی اور اس طرح کی پریشانی نہیں آتی جس سے پیسے ضائع ہوں. اللہ میری اس طرح برکت داز تنخواہ میں. جزاک اللہ.
اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. باقی حضرات جو بتانے والے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بتائیے گا. اللہ برکت عطا فرمائے.